حدیث رسول میں کم اختلاف ہے. اور اس سلسلے میں امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے سب سے پہلے جب یہ غلط فہمی لوگوں نے پیدا کی تو اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی تھی اختلاف الحدیث, اور بعد میں بھی اس پر بڑی اچھی اچھی کتابیں آنے لگیں, تأویل و مختلف الحدیث. تو اس طرح کی اچھی ابن قتابہ کی ہے رحمہ اللہ, تو یہ سب کتابیں موجود ہیں, اس میں مثالیں دی گئی ہیں, اور بڑے اچھے طریقے سے اس اختلاف کو آپس میں یعنی اس طرح ثابت کیا گیا ہے کہ کوئی اختلاف ہی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. مثال کے طور پر سید نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ایک فرمان ہے, آپ یہ فرماتے ہیں کہ تم نہ اجعلوا آخر صلاتکم الوتر, عام مسلمانوں کو فرماتے ہیں کہ تم اپنی آخری نماز وتر بنایا کرو, یہ آپ کا حکم ہے, آپ نے فرمایا. لیکن دوسری طرف دیکھیں تو ایک حدیث ہے, امام ترمذی رحمتہ اللہ علیہ نے اس کو بیان کیا ہے, اور وہ حدیث صحت کے ذرا درجے سے ہلکی سی کمزور ہے لیکن قابل قبول ہے. اس میں امام ترمذی رحمتہ اللہ علیہ یہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وتر کے بعد بیٹھ کر دو رکعت پڑھا کرتے تھے. اب ان دونوں احادیث کو دیکھیں تو کیا پتا چلتا ہے, ادھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں تم اپنی آخری نماز وتر پڑھو, اور دوسری طرف آپ خود پڑھ رہے ہیں آخری رکعت کے بعد, وتر کے بعد آپ دو رکعتیں پڑھ رہے ہیں. تو یہ دونوں حدیثیں اس اگر دیکھا جائے تو اصول تو یہی ہے کہ جو صحیح ترین حدیث ہے اس کو لے لیں, جو اس سے کم ہے اس کو چھوڑ دیں, اصول تو یہ ہونا چاہیے. لیکن اگر دونوں کو بھی لیتے ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں. وہ اس طرح کہ اصول یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب امت کو حکم دیتے ہیں کہ تم یہ کرو تو امت اس کی پابند ہے کہ وہ کرے, اور اگر خود کوئی عمل کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اللہ کے رسول کے لیے کوئی خاص بات ہے جو اسپیشل آپ کے لیے کسی اور کے لیے نہیں ہے. تو ہم کس کے پابند ہیں, آپ کے حکم لینے کے, ہم یہ اس کے پابند ہیں کہ آپ جو حکم دیں ہم وہ لے لیں. ما آتاکم الرسول فخذو, جو اللہ کا رسول تمہیں دے وہ لے لو, اور جس چیز سے روکے اس سے رک جاؤ. تو آپ جو حکم دے رہے ہیں ہم اس کے پابند ہیں, اور جو آپ کا اپنا کوئی عمل ہے وہ اس کا ذاتی عمل سمجھ کے ہم اس کو اس کے مقام پہ رکھیں. بس جیسے مثال کے طور پر چند خصوصیات پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تھیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا بلکہ اجازت دی کہ آپ چار سے زیادہ شادیاں کر سکتے ہیں, لیکن امت کو کیا حکم ہے تو زیادہ سے زیادہ چار کر سکتے ہیں بس, ضرورت پڑے تو. اب یہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر چار سے زیادہ شادیاں کی ہیں تو کہ یہ سنت ہے تو میں بھی کر لوں تو کیا آ رہا جائے, نہیں, حکم ہمارے لیے یہ ہے. اسی طرح پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وصال کا روزہ رکھتے تھے, ایک روزہ رکھا, آج صبح افطاری صبح سحری کی, شام کو ہلکی سی افطاری کی, بلکہ افطاری بھی نہ کی. وصال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پچھلے روزے کو اگلے روزے کے ساتھ ملا لیا جائے, افطاری نہ کی, اور وہیں اسی وقت نیت کر لی کہ اب میں اگلا روزہ رکھ رہا ہوں, نہ افطاری کی نہ سحری. تو ایک دن دو دن تین دن چار دن گزر جاتے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح روزہ رکھ لیتے تھے بغیر کھائے پیے, اس کو کہا جاتا ہے وصال کا روزہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو حکم دیا کہ تم وصال کا روزہ نہ رکھو. تو صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول آپ تو رکھتے ہیں ہم کیوں نہ رکھیں, جوش تھا نا, ایک عمل کرنے کی خواہش تھی کہ اللہ کے رسول کے ہر عمل کو ہم کر لیں. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما انا اسقا و اطعم, سنو مجھے پلایا بھی جاتا ہے کھلایا بھی جاتا ہے, تمہیں کون پلائے گا اور کھلائے گا. تو اس پہ صحابہ خاموش ہو گئے, ٹھیک ہے ہم ایسے ہی کریں گے. تو آپ کا جو حکم ہے وہ یہی ہے کہ یہ کرو, ہم نے اس کو لینا ہے. جو آپ کی اپنی کوئی اسپیشل چیزیں ہیں وہ آپ کے لیے ہم خاص کر دیں تو اختلاف ختم ہو جاتا ہے, اتنی سی بات ہے. تو یہی وہ چیز ہے جس کو اگر ہم ان اختلافات کو ہائی لائٹ کرتے ہیں اور لوگوں کو یہ باور کراتے ہیں کہ حدیث میں بڑا اختلاف ہے, ایسا مسئلہ نہیں ہے. اختلاف پھر یہاں ہو سکتا ہے, یہاں حدیث میں نہیں ہے. ہم اس کو سمجھیں, اچھی طرح سمجھیں. تو اس کی بہرحال آگے مزید اس پہ گفتگو آئے گی, لیکن جو مسائل ہم پڑھ رہے ہیں 50 نمبر پیج پہ آخری جو مسئلہ ہے وہ ہے کہ حدیث میں یہ بھی ہے کہ ضعیف حدیث سے استنباط مسائل نہ لیے جائیں. ضعیف حدیث ہو اس سے ہم کوئی مسئلے نکال لیں کہ یہ بھی فقہی مسئلہ ہے, یہ بھی فقہی مسئلہ ہے, یہ بھی فقہی مسئلہ ہے. ضعیف حدیث سے نہیں نکالا جا سکتا, صحیح حدیث سے نکالنا جائز ہے. ضعیف حدیث جب قابل قبول ہی نہیں محدثین کے نزدیک تو پھر اس سے جو مسئلے نکلیں گے وہ کیسے قابل قبول ہوں گے. تو صحیح حدیث ہو اس سے جو مسائل نکلتے ہیں سر آنکھوں پہ, اور جو ضعیف حدیث ہے اس سے جو مسائل نکالے جاتے ہیں وہ درست نہیں ہے. اب مثال کے طور پر نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ایک حدیث ہے جس کو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں لا تقرأ الحائض ولا الجنب ولا لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن. حائضہ عورت اور جنبی آدمی یا جنبی عورت, حالت جنابت جو ہوتی ہے یہ وہ ہوتی ہے جس پہ غسل فرض ہو جاتا ہے, کوئی اطلام ہو جائے, انسان انٹر کورس کرے اپنی بیوی سے, یا پھر اس کے بعد عورت جو ہے وہ خود مینسس سے پاک ہو جائے تو مینسس اس کے ختم ہو گئے تو اب وہ نہانا چاہتی ہے, تو یہ ساری حالتیں کیا ہیں, حالت جنابت ہے. تو اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہ قرآن مجید کی کوشش ہے پڑھی نہ جائے. یہ حدیث ہے جس کو امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے. اب یہ حدیث ہے جس کو خود امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے, یہ حدیث ضعیف ہے. انہوں نے خود ایک راوی ہیں اس حدیث کے, اسماعیل ابن عیاش, ان کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ان کی وجہ سے ان کی روایت یہ ضعیف ہے, اور محدثین نے بھی اس پہ کہا ہے. ٹھیک ہے, اب اس ضعیف حدیث کو بنیاد بنا کے یہ مسئلہ بتانا کہ حائضہ عورت قرآن نہیں پڑھ سکتی اور جنبی آدمی قرآن نہیں پڑھ سکتا, یہ کوئی مسئلہ صحیح نہیں ہے. نبی علیہ السلام کے بارے میں ام المومنین یہ ارشاد فرماتی ہیں کہ کان یذکر اللہ علی کل احیانہ, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر حالت میں اللہ کی یاد کرتے تھے, ہر حالت میں. تو اس بنیاد کو صحیح ترین حدیث ہے. اور سیدہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو یہ کہنا ہے وہ اصل میں اسی کا جواب تھا کہ کیا اس حالت میں قرآن پڑھا جا سکتا ہے, اسی سوال کا وہ جواب تھا, جس میں انہوں نے کہا اللہ کے رسول تو ہر حالت میں قرآن پڑھتے تھے, ہر حالت میں اللہ کی یاد کرتے تھے. تو اللہ کی یاد میں جہاں تسبیحات ہیں وہاں دعائیں بھی ہیں, وہاں قرآن پڑھنا بھی ہے, یہ سب اس میں شامل ہے. تو اس لیے یہ مسئلہ تو اپنی جگہ ہے کہ خاص ہمارے ہاں ماشاءاللہ کئی بچیاں حافظ قرآن ہوتی ہیں, اگر ان پر 7 دن تک پابندی لگا دی جائے جو مینسز کے دن ہے کہ بھئی تم قرآن نہ پڑھو, وہ کیسے یاد رکھے گی؟ یہ تو بڑا مشکل ہو گیا اس کے لیے. تو شروع سے بھی بنیاد ہی ایسی غلط بنا دی ہم نے کہ بچی کو کہا تم قرآن حفظ کرو, جب وہ بڑی ہو تو مینسز کی حالت میں وہ 7 دن قرآن ہی نہ پڑھے, تو سوچئے وہ تو قرآن بھول جائے گی. قرآن پڑھنا الگ ہے, قرآن کو چھونا الگ ہے. چھونے سے آپ نے منع کیا ہے کہ ایک حائضہ عورت یا ایک جنبی آدمی وہ قرآن مجید کو چھوئے نا, لیکن پڑھنا تو اس کے دماغ میں ہے, دل میں ہے قرآن مجید, وہ تو پڑھ سکتی ہے, اس میں تو کوئی حرج نہیں. تو اس وجہ سے آگے بھی دیکھیے حدیث ہے کہ جس کو امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ نے اپنی مسند میں بیان کیا ہے کہ انہ کان لا یحجزہ عن القرآن شیئن الا الجنابہ, کہ آپ کو سوائے جنابت کے کوئی چیز قرآن پڑھنے سے نہیں روکتی تھی. تو یہ ہے. تو اس میں زیادہ سے زیادہ اگر دیکھا جائے تو حالت جنابت میں قرآن کے بارے میں چلیں 2 احادیث ہیں, قرآن نہ پڑھا جائے. لیکن جہاں تک حیض و نفاس والی عورت ہے, اب بچہ جن دیتی ہے, 40 دن تک اس کو بلیڈنگ ہوتی رہتی ہے, خاتون کو حافظ قرآن ہے, اس نے پڑھنا ہی نہیں, وہ تو بھول جائے گی. تو اس لیے حیض و نفاس والی عورت قرآن کریم کو ہاتھ لگائے بغیر اگر پڑھ لے تو ٹھیک ہے, یہ اصل مسئلہ ہے. اسی طرح اور چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں جو ہمارے ہاں عام ہیں, جن پر ہم نے کبھی غور نہیں کیا, حقیقت ہے. یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس میں ہم کوئی خدا نہ خواستہ کو کنفرنٹیشن کر رہے ہوں. مسئلہ ہے اگر وہ دین کے مطابق ہے تو اس کا ثواب ہے, اگر وہ نہیں ہے تو ہمیں خود اس کی رہنمائی لینی چاہیے. کوئی ضد کی بات نہیں ہے, یہ اتنی سی بات ہے. یہ بھی نہیں ہے کہ میں نے خدا نہ خواستہ فلاں جو نظریہ ہے اس کو ڈیگریڈ کرنا ہے یا اس کو کمزور ثابت کرنا ہے اور فلاں جو ہے اس کو درست ثابت کرنا ہے. اللہ نہ کرے ایسی کوئی بات دماغ میں ہو. ہم نے کوئی عمل کرنے, عبادت کرنی ہے, اور عبادت انسان وہ کرے جو پروفڈ ہو, جو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ثابت ہو. بس اتنا احساس ضرور ہونا چاہیے کہ میں جو کر رہا ہوں کیا واقعی یہ سنت کے مطابق ہے. اگر ہے تو سر آنکھوں پہ, اگر نہیں ہے تو چھوڑ دیں. آپ چھوٹی سی بات دیکھ لیں, ہمارے ہاں یہ عام سی چیزیں ہیں, عام سی, ہر بندہ اس کا قائل ہے, اور باقاعدہ کتابوں میں یہ مسئلے لکھے ہوئے ہیں. جو بھی کتاب چھپتی ہے اس میں یہ مسئلہ موجود ہے کہ وضو جب آپ کریں تو گردن کا مسح کریں. گردن کے مسح پر اب اس کو وضو کا ایک باقاعدہ حصہ بنایا گیا ہے. لیکن حقیقت یہ کہ آپ کو حیرانی ہوگی کہ کوئی ضعیف ترین حدیث بھی اس مسئلے میں موجود نہیں ہے. صرف ایک بزرگ کا تجربہ ہے. اس بزرگ نے یہ ثابت کیا ہے کہ میں وضو جب کرتا تھا تو میرے دل میں دوسروں کے بارے میں بڑا غصہ آتا تھا, چھوٹی چھوٹی بات پہ غصہ آ جاتا تھا, اور دل میں نہ ایسے غصے کی وجہ سے پھر کینہ پیدا ہوتا تھا, بغض پیدا ہوتا تھا. تو میں نے گردن کا مسح کیا تو اس سے میرے دل کا کینہ جاتا رہا. بھائی یہ آپ کا ذاتی تجربہ ہے, ہر ایک کے دل سے ایسے غصے نہیں جاتے. وہ چاہے غسل پورا ہی کر لیں, صرف گردن کا مسا نہیں پوری گردن کو دھو بھی دیں, تب بھی ضرور نہیں ہے کہ ہر ایک کا جو غصہ ہے وہ دل سے چلا جائے. لیکن ایک بزرگ کا اگر تجربہ ہے تو اس کو ہم شریعت کیوں بنائیں کہ لوگ یہ سمجھیں کہ اس کے بغیر وضو ہی نہیں ہوتا, اور باقاعدہ اس کو اپنی کتاب کے جو وضو کے مسائل ہیں اس میں باقاعدہ یہ مسئلہ ہائی لائٹ کیا جائے اور اس پر زور دیا جائے. اگر مزید جائیں تو الحمدللہ جو منصف لوگ ہیں وہ موجود ہیں, وہ اپنی اپنی کتابوں میں صاف لکھتے ہیں کہ لا سنت ولا ادب. کچھ نے کہا یہ سنت ہے, کچھ نے کہا نہیں ادب ہے, گردن کا مسح کرنا ادب ہے, اور کچھ نے کہا کہ نہ یہ سنت ہے نہ ادب ہے. اصل چیز یہ ہے کہ نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے تو سنت کیسے ہے, اور جب سنت نہیں ہے تو اس کو ہم ادب کہاں سے بنا رہے ہیں, یہ کون سا اخلاق ہے. تو ایسی چیزیں جو ہیں وہ موجود ہیں, ہمارے ہاں عام سی موجود ہیں یہ چیزیں. تو ضعیف احادیث جو ہیں ان سے تو ویسے ہی منع کیا ہے کہ کوئی مسائل ریڈیوس کیے جائیں, اور ضعیف احادیث کی بنیاد پہ ہم لوگوں کو بہت کچھ مسائل بھی بتائیں, نہ صرف مسائل بتائیں بلکہ واقعات بھی سنا دیں, اور کہانیوں پہ کہانی بنا کے لوگوں کو بتاتے جائیں. حقیقت یہ ہے کہ اگر تاریخ پڑھی جائے حدیث کی تو علماء حدیث کی یہ اسٹڈی ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ زاہد, عابد اور وائز لوگ, یہ ایسے لوگ تھے جنہوں نے حدیث رسول کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے. کیوں؟ وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے واز کو ذرا بہترین بنانے کے لیے, لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے صرف اتنا کرتے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حدیث اگر ایک انگلی کے برابر کی ہے تو اس کو وہ بازو کے برابر کی بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیتے تھے. وہ لوگ واہ واہ کرتے تھے, واہ کیا زبردست بات ہے. اور پھر اس میں یہ بھی ہوتا تھا کہ بہت سی ملاوٹ اپنی طرف سے ہوتی تھی, اور اس ملاوٹ میں لوگوں کو بھی رلاتے تھے, خود بھی روتے تھے, یہ حالت ہوتی تھی. اور جب دیکھا جائے تو وہ معمولی سی بات تھی جو نبی علیہ السلام نے فرمائی تھی, اور اس کو بڑی لمبی چوڑی حدیث بنا کے لوگوں کو پیش کر دی. اور ایسے موقع پہ علماء نے, علماء حدیث نے ایسے لوگوں سے ذرا تھوڑی سی ان کی گرفت کی, ان کو سمجھایا کہ خدا کا خوف کرو, تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کا ارشاد ہے کہ من تعمد علی کذبا فلیتبوا مقعدہ من النار, جو جان بوجھ کے مجھ پہ کوئی جھوٹ گھڑے گا, یعنی اپنی طرف سے گھڑ کے میری طرف منسوب کر دے گا اور کہے گا کہ اللہ کے رسول کی بات ہے, تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ بنا لے, کہ آپ کی حدیث ہے. تو حدیث کے الفاظ ہیں من تعمد علی کذبن. اب اس کا جواب وہ لوگ یوں دیتے تھے کہ جناب لا نکذب علیہ بل نکذب لہو, ہم آپ کے لیے آپ پر جھوٹ نہیں بول رہے بلکہ آپ کے لیے جھوٹ بولتے ہیں. یہ حالت ہے. تو آپ کے لیے جھوٹ بولنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ جمگھٹا اکٹھا کرنا اور اس میں ان کو اپنی بات کو پرکشش بنانا تاکہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تھوڑی سی بات تو پلے پڑ جائے ان کے. تو اس لیے ان سب کو ہم اکٹھا اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہم آپ کے لیے جھوٹ بولیں. آپ پر جھوٹ تھوڑی بول رہے ہیں. یہ کتنا بڑا نقصان ہے, دین کا کتنا بڑا نقصان ہے. اور ایسے لوگ بڑے چالاک بھی تھے, اپنے سارے مجمع میں ایسا رنگ بٹھاتے تھے اور ایسے کام کرتے تھے کہ لوگ خود بھی دھاڑے مار مار کے رو رہے ہیں اور پبلک کو بھی رلا رہے ہیں. ایسی عام چیزیں تھیں. لیکن ہوتا کیا تھا, حدیث کی بنیاد پہ, حدیث رسول اگر ایک لائن کی ہے تو انہوں نے اس کو 200 صفحے کی بنا کے کہانی بنا کے پیش کر دی. اور اس سلسلے میں ایک بڑا عام واقعہ بھی ہے. امام یحییٰ بن معین رحمت اللہ علیہ جن کا کل میں ذکر کر رہا تھا, اور ان کے جو دو اور دوست تھے امام احمد ابن حنبل اور ایک اور ابو منصور الرمادی, یحییٰ بن معین کہتے ہیں کہ ہم تینوں شام کے سفر میں تھے تو چلتے چلتے ہم رسافہ نام کا شہر ہے اس کی جو جامع مسجد تھی ہم اس میں آئے. ہم نے کہا نماز پڑھ لیتے ہیں. تو عصر کے بعد کا وقت تھا تو نماز پڑھی, عصر کی نماز پڑھی. اب اگلی صف میں بیٹھے ہیں, یہاں امام صاحب ہیں ان کے پہلو میں, ہم نے اگلی صف میں ہی ہم نے ان کے پیچھے نماز پڑھی. تو جو ہی نماز پڑھی تو ایک وائز صاحب کھڑے ہوئے, انہوں نے کھڑے ہو کے نا اپنا واز شروع کر دیا. اور واز جب شروع کیا تو بڑی مزے کی بات یہ, وہ کہتے ہیں حدثنا یحیٰ بن معین, اور یحیٰ بن معین بیچ میں بیٹھے ہیں, اور وہ کہتے ہیں حدث وحدثنی احمد بن حنبل, احمد بن حنبل بھی وہیں بیٹھے ہیں, اور تیسرے کا بھی نام لیا کیونکہ یہی اتھارٹی تھی اس دور کی. اور پھر اس کے بعد اس اللہ کے بندے نے جو کہانی شروع کی وہ بتاتا گیا, اور یہ پریشان تینوں ایک دوسرے کو دیکھیں, تم نے حدیث بیان کی ہے یہ؟ نہیں مجھے پتہ ہی نہیں. انہوں نے کہا تم نے کی ہوگی, کبھی کی ہوگی؟ کچھ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, میں ایسی حدیث کیسے بیان کر سکتا ہوں. تو تینوں ایک دوسرے کو دیکھیں بھی صحیح, پریشان بھی ہوں کہ ہمارے نام سے یہ حدیث بیان کر رہا ہے, اللہ خیر ہی کرے, اور لوگ کیا کہیں گے ہمیں کہ ایسے لوگ ہیں یہ, یہ تو بدنامی ہے ہماری. تو بہرحال اس نے بڑا لمبا ایک سیشن کیا, خوب رویا, لوگوں کو رلایا, اور اس کے بعد لوگ بیچارے واہ واہ کرتے چلے گئے. تو یحییٰ بن معین کہتے ہیں کہ آخر میں یہ بزرگ جو تھے میں ان سے ملا, میں نے کہا حضرت آپ کو یہ حدیث کس نے بیان کی ہے؟ کہتے ہیں یحییٰ بن معین نے, احمد ابن حنبل نے, اور ابو منصور الرمادی نے. تو کہتے ہیں اس وقت میں نے ذرا جرت کی, میں نے کہا بات سنیں, میں یحییٰ بن معین ہوں اور یہ احمد ابن حنبل ہیں اور یہ ابو منصور الرمادی ہیں, ہم تینوں کہتے ہیں کہ ہم نے یہ حدیث بیان نہیں کی. تو وہ سنتے ہی امام یحییٰ بن معین کو یوں دیکھنے لگا, تم یحییٰ بن معین ہو؟ کہاں. اچھا میں سمجھتا تھا کہ یحییٰ بن معین بہت سیانہ آدمی ہے, آج مجھے پتا چلا ہے انتہائی احمق انسان ہے. ان کا وہ کیسے؟ ان کا وہ اس طرح, تم کیا سمجھتے ہو کہ دنیا میں یحییٰ بن معین صرف تم ہو؟ احمد بن حنبل صرف یہی ہے؟ ابو منصور الرمادی صرف وہی ہے؟ کوئی اور نہیں ہو سکتے؟ اور یہ کہا زور سے اور نکل گئے. یہ حالات تھے. اس طرح کے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ دوسروں کے حوالے سے بات کر لینا بات کو ظاہر ہے مضبوط تو کر دیتا ہے, اسٹرانگ تو کر دیتا ہے, لیکن مسئلہ یہی ہے کہ اس واز میں ہوتا پھر کیا ہے. واز میں ہی ہوتا ہے حدیث کی اہمیت کم ہو جاتی ہے, اس واقعے کی اہمیت بڑی ہو جاتی ہے, اور حدیث بیچ میں کھو جاتی ہے. جو پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اتنی لمبی سٹوریاں نہیں سنائی لوگوں کو, کہیں کہیں کوئی بات, کبھی کبھی آپ فجر کی نماز کے بعد ایسے ہی نمازیوں کو سوال کر دیتے تھے کیا کسی نے آج کوئی خواب دیکھا، تو جو کہتا ہاں میں نے خواب دیکھا تو آپ اس کا خواب سنتے، ورنہ آپ خود سناتے تھے. تو اس دوران آپ نے جو چھوٹے چھوٹے واقعات سنائے ہیں بنو اسرائیل کے علماء کے یا بنو اسرائیل کسی نیک انسان کے، تو وہ واقعات جو ہیں وہ بھی زیادہ سے زیادہ دیکھا جائے تو ایک صفحے سے زیادہ نہیں ہے، اس سے بڑے نہیں ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا مزاج نہیں تھا، آپ تو بڑی مختصر گفتگو کرتے تھے. تو ہو یہی رہا ہے کہ اس طرح کے جو مسائل ہیں ضعیف احادیث سے لے کے، ضعیف احادیث سے کہانیاں بنا کے واقعات کو بڑا اس میں اوپر نیچے بہت کچھ کر کے اس کو پیش کیا جاتا ہے تو عام پبلک بڑی خوش ہوتی ہے. تو یہ طریقے جو ہے نا بہرحال منع کیے علماء نے کہ ایسے لوگوں سے جو واقعات کو خوب بنا چڑھا کے پیش کرتے ہیں بہتر یہ ہے کہ لوگ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جو اصل حدیث ہے اس کا مطالعہ کریں، وہ شاید زیادہ بہتر ہوگی. پھر اسی طرح اگلا یہ حدیث میں یہ بھی ہے کہ خطبہ جمعہ کے دوران تحیت المسجد بھی پڑھا جا سکتا ہے، یعنی امام خطبہ دے رہا ہے عربی کا خطبہ ہو یا ویسے ہی کوئی جمعہ کا خطبہ وہ دے رہا ہے، آنے والا آیا ہے تو اس دوران وہ تحیت المسجد پڑھے بغیر مت بیٹھے، یہ مسئلہ ہے. آپ نے فرمایا جب کوئی مسجد میں آئے تو فلا یجلس حتی یرکع رکعتین، بالکل نہ بیٹھے جب تک کہ وہ دو رکعتیں پڑھ نہ لے، یہ آپ کا حکم ہے. اور اب یہی ہے کہ خطبہ امام اگر دے رہا ہے تو اس دوران کوئی آ گیا ہے تو وہ یہ ادب کرتے ہوئے کہ بھئی امام خطبہ دے رہا ہے تو میں آرام سے بیٹھ جاؤں، یہ ادب بات کی بات ہے، حکم نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہی ہے. تو ہم نے حکم کو لینا ہے اور ادب کو ذرا بعد میں رکھنا ہے. اور حدیث میں یہ بھی ہے دیکھیے کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اذا جاء احدکم یوم الجمعہ والامام یخطب فلیرکع رکعتین ولیتجوز فیہما، کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تم میں سے کوئی جب جمعہ کے روز آئے اور امام خطبہ جمعہ دے رہا ہو تو وہ دو رکعتیں بیٹھ لے، پڑھ لے اور انہیں مختصر پڑھے پھر بیٹھے، ایسے نہ بیٹھے. اسی طرح بہت سی روایات ہیں، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے تھے جمعہ کا، تو اسی خطبے کے دوران ہی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد تشریف لائے اور آ کے بیٹھ گئے. تو سیدنا عمر نے خطبہ روک کے ان سے پوچھا عثمان دو رکعتیں پڑھی ہیں؟ نہیں. ان کو پڑھو، اٹھو، پتا ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جب امام خطبہ دے رہا ہے تو دو رکعتیں پڑھے بغیر ایسے مت بیٹھو. تو اس میں کوئی حرج نہیں، حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا اگر آپ پڑھیں، واقعات پڑھیں تو یہ پتہ چلتا ہے آپ خطبہ دے رہے ہیں کہ اتنے میں حسن یا حسین دونوں میں سے کوئی ایک اپنے والد کی قمیض پہن کے گھر سے باہر نکلے اور مسجد میں آ رہے ہیں اپنے نانا کے پاس، اب وہ قمیض بڑی تھی، اور بچہ ہے، وہ اٹھتا ہے پھر گرتا ہے، پھر اس کا پاؤں پھنستا ہے پھر گرتا ہے پھر اٹھتا ہے، اب صحابہ چپ ہیں کیونکہ خطبہ ہو رہا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک دفعہ دیکھا، دو دفعہ دیکھا اور بچہ بےچارا گرتا ہے اٹھتا ہے اور پھر نبی اپنے نانا کی طرف آ رہا ہے، تو آپ نے خطبہ وہیں روکا، آپ روک کے پھر آپ نیچے اترے، آپ چل کے گئے، اس بچے کو اٹھایا، اٹھا کے واپس تشریف لائے اور اٹھایا ہوا ہے، اور آپ خطبہ دیتے شروع کرتے ہیں کہ اللہ نے سچ کہا انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہیں، اس بچے کو میں نے دیکھا ہے یہ اٹھتا ہے گرتا ہے پھر کھڑا ہوتا ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہو سکا تو میں گیا ہوں اب اس کو اٹھا کے اب میں خطبہ دے رہا ہوں. تو دیکھے یہ تھوڑی سی گنجائشیں ملتی ہیں ایسی، تو اتنی گنجائشوں میں اتنا سٹرکٹ ہونا یہ مناسب نہیں ہے. پھر اسی طرح ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ متنفل جو ہے، یعنی وہ امام، کوئی امام ہو یا مقتدی ہو، اس کی اگر نیت نفل پڑھنے کی ہے اور جس کے پیچھے پڑھ رہا ہے یا جو پڑھا رہا ہے اس کی نیت ہے فرض پڑھنے کی، تو کیا وہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں. مثلا کوئی بندہ ہے جس کی نیت نفل ہے، وہ امامت کر رہا ہے، اس کے پیچھے اگر کوئی بندہ آ کے اپنی فرض کی نیت کر لے تو کیا یہ جائز ہے؟ جائز ہے. یہ حدیث ہے سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، بڑی مشہور حدیث ہے کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھتے تھے اور پڑھنے کے بعد پھر اپنے محلے میں جاتے، وہاں کی مسجد کے لوگ انتظار کرتے تھے کہ معاذ ابن جبل آئیں ہمیں عشاء کی نماز پڑھائیں، تو معاذ ابن جبل نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، کیونکہ آپ کے پیچھے نماز پڑھنا باہر ایک بہت بڑا شرف تھا. تو نماز پڑھ کے وہ پیدل آتے، پھر وہ بستی کے لوگ انتظار کر رہے ہوتے تو وہاں ان کو نماز پڑھاتے تھے. تو ان میں کوئی ایسا امام نہیں تھا جو قرآن مجید کا عالم ہو یا قرآن مجید کی تلاوت اچھی جانتا ہو یا حافظ ہو. تو صحیح نماز آ کے نماز پڑھاتے، اب چونکہ پیچھے نبی علیہ السلام کو نماز پڑھ کے آ چکے ہوتے تھے، تو یہاں آ کے ان کی نیت یہ ہوتی تھی کہ اب میں نفل پڑھتا ہوں اور نمازی جو پیچھے ہیں وہ میرے پیچھے فرض پڑھ لیں. تو اس طرح وہ فرض پڑھ لیتے تھے اور اس پہ ان کو کوئی گنجائش اعتراض نہیں تھا، کیونکہ نبی علیہ السلام کے صحابہ ہیں، آپ کے حکم سے حضرت معاذ ابن جبل آ کے نماز پڑھاتے ہیں، اور یہ ظاہر ہے کہ نبی علیہ السلام کے پیچھے حضرت معاذ یہ نیت نہیں کر سکتے کہ میں آپ کے پیچھے نفل کی نماز پڑھتا ہوں، یہ نہیں ہو سکتا. اللہ کے رسول کے پیچھے نماز پڑھنے کا جو موقع ہے وہ فرض کا ہی ہے، اس کو گنوایا نہیں جا سکتا. لیکن جب وہ آئیں گے اپنی نماز پڑھیں گے تو ٹھیک ہے، اس وقت وہ نیت کر لے کہ میں نفل پڑھا رہا ہوں، اب دوبارہ تو میں پڑھا نہیں سکتا عشاء کو، ایک ہی دفعہ ہوتی ہے، تو میں اب نفل پڑھا دیتا ہوں، نمازی میرے پیچھے فرض پڑھ لیں. تو یہ مسئلہ ہے. تو یہ بالکل آج کل جیسے ہم مثال کے طور پر ہم تراویح میں آتے ہیں، عشاء رہ جاتی ہے، اب کوئی بعد میں بندہ آیا ہے اس نے دیکھا امام صاحب تراویح پڑھا رہے ہیں، تو بندہ آ کے یہ نیت کر کے پیچھے کھڑا ہو جائے کہ میں چار فرض عشاء کے پڑھ رہا ہوں، تو اللہ اکبر کر کے اس جماعت میں شامل ہو جائے، جماعت کا ثواب مل جائے گا، باقی جو اس کی دو رکعتیں ہیں وہ بعد میں پوری پڑھ لیں، تو اس طرح اس کو نماز با جماعت کا ثواب مل جائے گا. تو سیدنا معاذ ایسے کرتے تھے اور صحابہ بھی ایسے کرتے تھے، نبی علیہ السلام نے کوئی منع نہیں کیا، اجازت دی ہے، تو خود ان کے حکم سے یہ نماز پڑھا رہے ہیں. تو اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس کو ہم سمجھیں کہ یہ بھی کوئی اختلافی مسئلہ ہے. تو بہرحال حدیث میں اسی قسم کی باتیں ہیں. ادائیگی زکوٰۃ میں اگر بندہ کوتاہی کرے تو اس کی بھی بڑی سزا ہے، اور نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اس کے بارے میں ایک بڑی سخت حدیث بیان فرمائی ہے کہ جس کو اگر ہم پڑھیں تو رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کوئی سونے اور چاندی کا مالک آدمی اگر اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو کل قیامت کو اس کا یہی سونا اور چاندی آگ سے تاپا جائے گا اور اس کی سلیٹیں بنائی جائیں گی، اور پھر اس کے بعد اسی سلیٹوں سے گرم کر کے، آگ سے گرم کر کے اس کو، اس کی پہلو کو، اس کی پیشانی کو اور پشت کو داغا جائے گا، اسی سے، اسی گرم چوڑے تختوں سے، اس کی پیشانی کو، اس کی پہلو کو اور اس کی پشت کو یہ داغا جائے گا. علماء نے اس کی وجہ یہ لکھی ہے کہ پیشانی کو اس لیے کہ جب اس کے پاس کوئی مستحق آدمی آتا، کوئی پیسے دے دو مجھے، میں ضرورت مند ہوں، تو اس کے ماتھے پہ سلوٹیں آ جاتی تھی، اگر وہ زیادہ اصرار کرتا تو انہوں نے پہلو بدل لیتا تھا، اور اگر وہ اور زیادہ اصرار کرتا تو اٹھتا اس کو پیٹ دکھا کے چل پڑتا تھا، دیتا نہیں تھا، حق نہیں نکالتا تھا اپنے مال کا. تو جس کی وجہ سے اس کی پیشانی، اس کا پہلو اور اس کے بیک، ان تینوں کو داغا جائے گا. قرآن مجید میں فتقوا بہا جباہم و جنوبہم و ظہورہم ھذا ما کنستم لانفسکم، یہ وہ خزانہ ہے جو کنز بنا کر تم نے اپنی رکھا ہے، تو یہ آج اس کی یہ سزا ہے تمہیں. تو بہرحال زکوٰۃ کی ادائیگی میں انسان اگر کوتاہی کرے تو اس کی بڑی بھیانک سزا ہے. زیور ہے تو اس پر زکوٰۃ دینا ہے، خاتون کے پاس اگر زیور ہے تو وہ زکوٰۃ دے، اور اس زیور کی جو پرائس اس وقت ہوگی وہ لگا کے اتنی ہی زکوٰۃ دی جائے گی، 2.5% کی. پھر اسی طرح ہمارے پاس کوئی سامان تجارت ہے، وہ بھی اگر نصاب کے برابر بنتا ہے تو اس کی بھی زکوٰۃ دینا ہوگی. سود جو ہے، سود کے بارے میں بھی نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے بڑی اہم اشارے دیے ہیں، اصول بتائے ہیں، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ساری صورتیں سود کی جو ہیں یہ حرام ہیں، اور آپ نے اس کو خود ہی برملا خطبہ حجۃ الوداع میں اس کو حرام قرار دیا تھا. بس، اور کہا آج کے بعد جس نے لینا ہے وہ بھی نہیں لے گا جو مسلمان ہے، اور جس نے دینا ہے وہ بھی نہیں دے گا، بس کافی ہے، ختم، اس معاملے کو ختم کر. تو سب سے پہلے آپ نے اپنے چچا سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا، جو اس موقع پر موجود تھے، آپ نے فرمایا کہ میرے چچا آج کے بعد کسی سے سود نہیں لیں گے، بس میں ختم کر رہا ہوں. اور چچا نے چونی کی, بڑے تھے حالانکہ, لیکن مزہ سوال ہی پیدا نہیں تھے کہ انہوں کو اعتراض کیا, مان گئے. یہ بڑی گریٹنیس ہے. تھوڑے عرصے پہلے مسلمان ہوتے ہیں اور اتنا بڑا بزنس ہے ان کا, سودی کاروبار ہے. بھتیجے نے جو رسول اللہ ہیں تھوڑی سی بات کی ہے خطبہ حجۃ الوداع میں سب کے سامنے, چچا مان جاتا ہے ٹھیک ہے کچھ نہیں لوں گا. اور یہ دینے والے بھی بالکل مطمئن ہو جاتے ہیں کہ آج کے بعد ہم بھی نہیں دیں گے, معاملہ ختم کر دیا. تو سود کی جو بھی صورتیں ہیں زیادہ تر ادھار کی ہی بنتی ہیں. تو ہمارے ہاں جو بینکس ہیں وہ اگر دیکھا جائے تو ان میں ادھار اور سود دونوں کو ایک ہی جگہ اکٹھا کر لیا جاتا ہے, اور اس سے ڈبل گناہگار ہوتا ہے بندہ. تو بینکوں کے معاملات جو ہے نا یہ سودی معاملات سے مختلف نہیں ہیں, یہ یاد رکھیے. ہیلوں سے حرام کو ہم حلال نہیں کر سکتے, جو سود ہے وہ سود ہے. ہمارے دین میں ایک واضح سی ہدایت ہے کہ الحلال بین والحرام بین. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میرے دین میں سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس میں جو حلال ہے اس کو بھی ہم نے واضح کر دیا ہے اور جو حرام ہے وہ واضح کر دیا ہے. کوئی بندہ دیکھے اس کو کوئی شک نہیں ہو سکتا کہ یہ حلال حرام ہے یا یہ حرام حلال ہے, نہیں بالکل واضح ہے. یہ فرماتے ہیں ہاں ان کے درمیان حلال اور حرام کے درمیان کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں انسان شبہ میں پڑ جاتا ہے کہ پتہ نہیں یہ حلال ہے کہ حرام ہے. اور عام انسان, علماء نہیں, عام انسان شبہ میں پڑ جاتے ہیں. تو آپ ان لوگوں کو, عام انسانوں کو یہ تعلیم دیتے ہیں, اور اس میں خاص بھی آ گئے ہیں. پھر جب عام کو تعلیم دی جا رہی ہے تو خاص لوگوں کو بھی. آپ فرماتے ہیں جو لوگ ان شبہ والی چیزوں سے بچتے ہیں, اپنے آپ کو پرے رکھتے ہیں, یہ لوگ اپنے دین اور اپنی عزت کی حفاظت کر لیتے ہیں. اور جو ان کی پرواہ نہیں کرتے اور اس مشکوک چیز میں منہ مارتے ہیں تو وہ پھر بس اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بالکل اسی جانور کی طرح ہیں جو کسی کی چراگاہ ہے, یہ چراگاہ ہے اور یہ اس کی اپنی چراگاہ ہے. اس کا جانور یہاں چرتے چرتے بالکل اس چراگاہ کی بارڈر پہ آ کے منہ مارتا ہے, اور پھر کسی وقت یہ بھی ممکن ہے کہ وہ دوسرے کی چراگاہ میں منہ مار کے کوئی حرام کھا لے, ممنوع چیزیں کھا لے. تو اس لیے مسلمان کو بچنا چاہیے, کوشش یہ کرے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سمجھاتے ہیں, آپ کی احادیث ہیں, کل قرض جر منفعتا فہو ربن, ہر وہ قرض جو میں کسی کو دوں اور اس قرض سے مجھے کوئی فائدہ حاصل ہوتا ہو, قرض اپنی جگہ ہے لیکن اس سے میں مزید فائدہ بھی اٹھا رہا ہوں, تو یہ کیا ہے؟ یہ ربا ہے. یہاں تو علماء نے یہاں تک منع کیا ہے کہ میں نے اگر کسی کو قرضہ دیا ہے اور وہ بندہ قرضہ بھی دینا چاہتا ہے, واپس کرنا چاہتا ہے, لیکن واپس کرنے سے پہلے اگر کوئی وہ مجھے گفٹ دیتا ہے تو کیا یہ گفٹ میں لے سکتا ہوں؟ منع کیا ہے, اس سے بھی منع کیا ہے کہ یہ گفٹ لینا کہیں سود کی شکل نہ بن جائے, اس سے بھی پرے رہو. پہلے قرض ادا کرے اور پھر اس کے بعد میں جو لین دین ہوگی تحفہ تحائف کی وہ ہو سکتی ہے, ورنہ نہیں. تو قرض پہ جو سود ہوتا ہے وہ فکس کیا جاتا ہے, فکسڈ اماؤنٹ ہوتی ہے, 2%, 2.5%, 4%, 10%. یہ فکس جب کی جاتی ہے, چاہے ادھار دیا جائے یا لیا جائے, اس میں جب فکس اماؤنٹ کی جاتی ہے یہ سود ہوتا ہے. پھر اس کے بعد یہ کہ یہی چیز اگر اس طرح دی جائے کہ بظاہر یہ کہا جائے کہ بھی میں آپ کو ادھار دے رہا ہوں لیکن سود نہیں لوں گا, آپ اپنا کام چلائیں, لیکن آپ نے انسٹالمنٹ جو ہے نا وہ آپ نے اتنی واپس کرنی ہے, ہر مہینے قسطیں واپس کرنی ہے. اور اس میں ایک کنڈیشن یہ لکھ دی جاتی ہے کہ اگر آپ نے ایک قسط واپس نہ کی تو آپ پر اتنی پینلٹی ہوگی. یہ پینلٹی بھی سود ہے, میں گو اس کو جو مرضی نام دے دوں, جو کچھ کہوں کہ جی اس طرح تو پھر میں دے دوں کسی کو, وہ آپ بعد میں نہ دے تو اس کی کیا ضمانت ہے؟ تو اس کو قابو رکھنے کے لیے میں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے تاکہ وہ کسی طرح قرض بھی دیتا جائے, قسطیں بھی دیتا جائے, اور وہ اس بات کا خوف, اس سے خوف بھی کھائے کہ میں نے اگر نہ دی تو پینلٹی لگ جائے گی. اور اگر ہم پینلٹی لیتے ہیں تو یہ پینلٹی جو ہے نا ہم اس کو نہیں دیں گے, یہ ہم غریب مسلمانوں میں بانٹ دیں گے. یہ طریقے سب ہیلے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظْرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ, اگر قرض لینے والا تنگ دست ہو, یہ اس بندے کو کہا جا رہا ہے جس نے قرض دیا ہے, سرمایہ کسی کو دیا ہے, اب وہ لوٹانے میں اس کا ہاتھ کھلا نہیں ہے, نقصان ہو گیا ہے, کھلا نہیں ہے اس کا ہاتھ, یا پیسے نہیں ہے وقتی طور پر, تو تم مطالبہ اس سے کرو کہ تم نے وقت مقرر کیا تھا, اب پیسے نہیں دے رہے, واپس کرو. اگر وہ تنگ دست ہے, اس کو پاؤ تم کہ واقعی وہ غریب ہے, نہیں دے سکتا, تو قرآن کا حکم ہے فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٌ, اس کو آپ مہلت دے دیجئے اس وقت تک جب تک اللہ اس کے لیے آسانی پیدا نہیں کرتا. قرآن کی مجید کا یہ حکم ہے. ہم مہلت نہیں دیتے, پینلٹی مقرر کر دیتے ہیں, اور اس پینلٹی کو بھی ہم یہی کہیں گے کہ یہ بھی ایک سود ہے, ورنہ قرآن مجید اس سے منع نہ کرتا. تو سود کی بہرحال بہت سی شکلیں بنتی ہیں, تو اسے دین نے منع کیا ہے. سونے کو مثلا ایک سونا کچھ اور قیراط کا ہے اور دوسرا سونا کوئی اور قیراط کا ہے, یہ عدل بدل کے اس طرح بیچنا یہ بھی ایک سود کی شکل ہے. چاندی کی بھی یہی صورتحال ہے. ہاں یہ ہے کہ سونا جو ہے میرے پاس, میں اس کو بیچوں, جو پیسے آئیں اس سے میں دوسرا سونا خرید لوں, لیکن یہ نہ ہو کہ یہ چیز تم لے لو, یہ ایک کلو ہے تو تم ایسا کرو اس کے بدلے میں مجھے دو کلو دے دو, یا یہ آدھا کلو لے لو, یہ سود کی شکل بنتی. سیدنا اب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بعد بڑی فریش کھجوریں لے کے آئے, رطب جس کو کہتے ہیں, تازہ کھجوریں, اللہ کے رسول یہ رطب ہیں کھائیے. آپ نے فرمایا یہ تم نے کہاں سے لی؟ تو کہنے لگے اللہ کے رسول میرے پاس دو کلو خشک کھجور تھی, وہ مارکیٹ میں لے گیا, دکاندار سے کہا کہ یہ لے لو, تو اس نے کہا اس کے بدلے میں تم مجھ سے ایک کلو لے لو, تازہ کھجور دوں گا. میں نے کہا ٹھیک ہے. آپ نے فرمایا یہی تو سود ہے, یہی سود ہے کہ تم دو دے کے, دو کلو کھجور جو خشک ہے وہ دے کے اس سے ایک کلو تازہ جو لے رہے ہو, یہ سود کی شکل ہے. تمہارا نقصان ہے, اس کو فائدہ ہو گیا. تمہارا نقصان یہ کہ یہ ایک کلو کھجور ابھی آج ہی کھاتے ہو تو ٹھیک ہے, اور اگر نہیں کھاتے تو یہ کل پرسوں پھر یہ بھی تمر بن جائے گی, خشک ہو جائے گی. اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس نے جو تمر تمہیں دی ہے تازہ, اور اس کے بدلے میں اس نے لی ہیں خشک کھجور, ہیں خشک کھجور تو اس کے پاس کسی بھی وقت بک سکتی ہے, اور اس نے ڈبل فائدہ اٹھایا تم سے سنگل فائدہ ہوا بس, بلکہ تم نے آدھا لاس کیا. تو آپ نے فرمایا یہ سود کی شکل ہے, یہ نہیں چلے گا, واپس جاؤ, اسے کہو یہ اپنے پاس رکھو, اس سے کھجوریں لو, وہ کھجوریں لے کے اس کو الگ بیچ دو, جو اس سے پیسے ملیں اس پیسے سے وہ خرید لو تو ٹھیک ہے, ورنہ ایسے عدل بدل کے نہ کرو. تو یہ حکم ہے, ہمارے اپنے معاملات اس طرح چلیں تو ٹھیک ہیں, ورنہ اگر سودے ایسے ہوتے ہیں تو یہ سودی شکل بنتی ہے جس سے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے منع فرمایا ہے. پھر اسی طرح حدیث میں یہ بھی ہے, کچھ مسائل جو آج کل کے ہیں, کہ سودی بینک ہو یا کمپنی ہو اس سے ہم شیئرز خریدیں تو کیا یہ جائز ہے؟ حدیث کی روح سے منع ہے. آپ فرماتے ہیں لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ وقال وہم سواء. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے, سود کھلانے والے, اس کے لکھنے والے اور اس کے دونوں گواہ جو ہیں, ان سب پر لعنت فرمائی. آپ نے فرمایا یہ سب گناہ میں برابر ہیں. تو یہ مسئلہ نہیں ہوتا کہ بھائی میں تو لے رہا ہوں, میں تو مجبور ہوں, مجھے چاہیے پیسہ, لیکن وہ پیسہ سود اگر لیتا ہے تو میں کیا کروں؟ یہ چاہے ایک بینک ہو یا ملک ہو, مجبوریوں کو چھوڑیں, کیا دنیا میں اس مجبوری کے بغیر لوگ اپنے کام نہیں کر رہے؟ کیا واقعی یہ زندگی اور موت کا مسئلہ ہے کہ اگر سود نہ ملا, ادھار نہ ملا تو ہم جی نہیں سکیں گے, مر جائیں گے؟ یہ صرف سوائے ہرس کے اور کچھ نہیں ہے. یہ ہرس ہے, پیسہ زیادہ سے زیادہ بنانا ہے, اور اس کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ میرے پاس مکان ہے مارٹگیج پہ لے لیتے ہیں, گاڑی ہے مارٹگیج پہ لے لی, ये सारी चीजें जो मॉर्टगेज पे लेते हैं ये क्या है? क्या सब बंदों के पास मकान आते हैं? क्या उनका गुजारा नहीं हो रहा? वो भी तो अगर गुजारा कर रहे हैं, क्या लोग किराए पे लेकर मकान रह लेते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बड़े आराम से रहते हैं, किराया दे देते हैं बस काफी है। लेकिन ये सूद की जो टेंशन है पूरा महीना की और 30-35 साल के लिए मकान जो है ना वो खरीद लेना और फिर उसकी इंस्टॉलमेंट देते रहना और सूद पे सूद भी चढ़ते रहना और बंदा देता रहे, इसमें कौन सी खूबी है? इससे कितने नुकसान हैं, सेहत अलग खराब हुई, खुदा न खास्ता बिजनेस है जॉब है वो ठप हो गया तो उसके बाद बैंक करप्ट हुआ तो लोगों बैंक ने मकान भी ले लिया, कब्जा भी कर लिया और आपको निकाल के बाहर कर दिया। और अगर दोनों मियां बीवी जॉब कर रहे हैं तो दोनों ये सोचते हैं चले हमारी तनख्वाह में इतना हम बचा लेंगे, इतना सूद करते रहेंगे, तो वो सूद दे रहे हैं तो इतने में इत्तेफाक से एक ले ऑफ हो गया और दूसरा जॉब कर रहा है। और अगर मियां ले ऑफ हो गए तो बीवी कहती है अब तू के मैं दे रही हूं सूद तो लिहाजा ये मकान अब मेरे नाम करा दो, झगड़ा यहां से शुरू हो जाता है और नतीजा ये निकलता है दोनों की डिवोर्स दे देते हैं एक दूसरे को, मकान बैंक लेता है, बीवी अपना रास्ता लेती है, मियां अपना रास्ता लेता है। ये आम केसेस है। फिर उसके बाद ये भी है कि बंदा सूद पे कोई भी मकान ले या गाड़ी ले या कोई भी चीजें जो घर की हैं, बहुत सी चीजें इंसान ले लेता है, उसमें ऐसा फंस जाता है कि मैंने डेली काम करना है और डेली महीने की इनकम इतनी होगी तो मैं सूद अदा कर सकता हूं वरना यह चढ़ता जाएगा। और उसका नतीजा क्या निकलता है हम देखते हैं ना, नॉर्थ अमेरिका में यूरोप में जो हमारे बेचारे मुसलमान फंस गए इस काम में उनकी हालत देखिए, वहां वो सूद अदा कर रहे हैं दिन रात गधे की तरह काम करते हैं। इधर खत आता है कि अब्बू बीमार हैं अस्पताल में, फोन किया क्या हाल है ठीक है, अच्छा अल्लाह ताला खैर करेगा थोड़े से पैसे भेज दिए। कुछ अरसे के बाद इत्तला आती है बड़ी तबीयत खराब है आ जाओ, मैं नहीं आ सकता बड़ी मजबूरी है। फिर इत्तला आती है फोत हो गए हैं, अच्छा जी दफना दो। फिर इसी तरह अम्मा की खबर आती है, नसीब नहीं होता बंदे को कि मैं कम से कम अपने जॉब को छोड़ के कुछ छुट्टियां लेके चला जाऊं, कम से कम अपने वालदैन जो बीमार हैं आखिरी उम्र में उनको देख लूं। और उनकी बड़ी ख्वाहिश होती है कि किसी तरह बच्चा आ जाए हमें मिल जाए, कुछ हमारी आंखें ठंडी हों, कोई नहीं आता। और नीयत यह होती है जी बस मैं गया हूं, मैं 2-4 साल काम करना है और उसके बाद मैं वापस आ जाऊंगा। और सूद में ऐसे फंसते हैं वापस आने का नाम ही नहीं लेते, वहीं से फिर लाश जो है ना बंदे की उठ के पाकिस्तान आती है, मौत ही खत्म करती है इस मामले को और कोई शायद खत्म नहीं करती। तो ये हिर्स और लालच जो है इससे भी बड़े नुकसान हो रहे हैं, ये सूदी सिस्टम ये सब ऐसी चीजें हैं, इससे बचाने की हदीस में भी बड़ी अच्छी तजावीज दी गई हैं और समझाया गया है कि इन चीजों से आप बचें। बाकी ये है कि क्या एक बंदा अगर किसी पोजीशन पे बैठा है, कोई अहम पोजीशन है उसके पास और लोगों के काम उसके साइन से उसके सिग्नेचर से उसकी हां से चलते हैं, तो ऐसे बंदे को कोई तोहफे तहाइफ देना जायज है? ये ओब्लाइज करते हैं ना लोग, पहले दे दिया और फिर उसके बाद फाइल आगे रख दी, बड़े मुस्कुराहट से कहा ये जी काम है थोड़ा सा कर लीजिए। तो अब पहले जो तोहफा ले चुका है वो ना नहीं कर सकता। नबी अलैहिस्सलात व तस्लीम ने फरमाया है कि कोई भी ऐसा मुलाजिम जो किसी बड़ी कंपनी में हो या सरकारी मुलाजिम हो और वो किसी पोजीशन पे हो, उसको इस पोजीशन के दौरान कोई तोहफा देता है तो ये सूद है, ये रिश्वत है। आपने साफ फरमाया। एक साहबी थे इब्नुल उतबिया, इब्नुल लुतबिया भी कहते हैं उतबिया भी कहते हैं, नबी अलैहिस्सलात व तस्लीम ने इनको अपॉइंट किया कि फलां जगह जाओ फलां कबीले में, उन्होंने बंदा भेजा है कि हमारा साल गुजर गया है तो उनका माल मौजूद है उससे जकात ले आओ। और समझा दिया कि जकात यूं यूं लेनी है, कोई अच्छा माल जो है ना उनका चुना हुआ बेहतरीन माल वो ना लेना, वह दरमियाना जकात के लिए दरमियाना माल लेना। तो वो गए, कोई उनकी नियत नहीं है, वो गए वहां अल्लाह के रसूल का हुक्म है गए। उन्होंने क्या किया, सारे उनके जो जानवर खड़े थे उनमें से उनको काउंट किया और जो उनकी जकात बनती थी कि भाई हाँ एक गाय या एक बछड़ा या एक ऊंट इतना बनता है आप दे दीजिए, तो दरमियाना जो ऊंट था या गाय थी वो ले ली। और इसी तरह उनके और भी कोई खेती का सामान था, फसल थी, उसमें भी उन्होंने हिसाब किताब कर दिया, वो भी ले लिया, उन्होंने बड़ी खुशी से दे दिया। अब जब वो आने लगे तो उन लोगों ने क्या किया, उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल के साहब ही हैं, बड़ी दूर से आए हैं, तो इनको भी कुछ दे दें। तो उन्होंने आपस में बात तय की, फटाफट सब कुछ बनाया, तैयार किया और एक बहुत बड़ी गठड़ी बना के ना उसमें वो चीजें बंद करके उनको दे दी और कहा ये आपके लिए। उन्हें कोई पता नहीं है, मसले का कोई इल्म नहीं है, लेकिन यही चले तोहफा दे रहे हैं तो कोई बात नहीं, उन्होंने ले लिया। क्योंकि हुक्म तो यही है कि तोहफा दे तो ना ना करो, अगर कोई मोहब्बत से कर रहा है तो तोहफा दे तो ना ना करो। तो उन्होंने ले ली। अब लेके जब वो अपनी जकात के माल समेत मस्जिद में आए और नबी अलैहिस्सलात व तस्सीम के आगे वो जो फसल की जो ढेरियां थी वो भी रखी और जानवर जो बाहर खड़े थे वो भी पेश किए और साथ अपनी ढेरी अपने पास रखी, अपनी गठड़ी अपने पास रखी, आपने सब कुछ नोट किया। तो देखा इसके पास गठड़ी, आपने फरमाया ये क्या है, अर्ज की अल्लाह के रसूल ये तोहफा है जो उन्होंने मुझे दिया है। आपने सुनते ही सबके सामने उनको फरमाया हल्ला जलस्तफी बैती उम्मिक, मैं देखता तुम अपनी मां के घर बैठते तो तुम्हें लोग तोहफा देते। मुराद यह है कि ये पोजीशन मैंने तुम्हें दी है, इस पोजीशन की वजह से लोगों ने तुम्हें ये तोहफे दिए हैं, वरना मां के घर बैठो जो भी तोहफा है वो बेशक ले लो, लेकिन ऐसी सूरत में कोई नहीं देगा। ये नहीं, ये गलत है, उठाओ इनको डालो इस सारे माल में, तुम उठवाया उसमें डलवा दिया। अगर नहीं ये नहीं चलेगा। तो यहीं से उलमा ने ये मसला निकाला है कि ये रिश्वत की एक सूरत बनती है और नबी अलैहिस्सलात व तस्सीम ने इसी वजह से ये सख्ती की थी। और आप पहले फरमा चुके थे कि लान अल्लाह अल तआला या लान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर राशी वल मुर्तशी वल राइश, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिश्वत लेने वाले, रिश्वत देने वाले और दोनों के दरमियान वास्ता बनने वाले पर लानत फरमाई। आपने साफ फरमाया। यहां मसाइल ये है कि लोग आके मसले पूछते हैं जी रिश्वत देना चाहिए कि नहीं, मजबूरी है। अब वो वास्ता आलिम को बनाते हैं कि मुफ्ती साहब आप बताइए, अब ये वास्ता बन जाता है। अगर वो फतवा सही दे देता है, कहते हैं हाँ हाँ आप मजबूर हैं आप ले लें, तो ये भी वास्ता बन गया है। इसलिए ऐसे मसाइल में मोहतात रहना चाहिए कि किसी को ये नहीं बताना कि तुम मजबूर हो ले लो रिश्वत दे दो, ये हम वास्ता बन जाते हैं। किसने इजाजत दी है? क्या रिश्वत के बगैर काम नहीं हो सकता? होता है, नहीं होता तो अल्लाह पे छोड़ दीजिए, कोई और राह निकाल लीजिए, क्या है सबर कर लीजिए, अल्लाह ताला रास्ते खोल दे। मैं यत्तकिल्लाह यजअल लहु मखरजा, अल्लाह का अल्लाह ताला ने ये तय कर रखा है और गारंटी दी है हमें कि तुम अगर मेरा खुदा मेरा खौफ अपने दिल में रखो, मेरी नाफरमानी से बचो, तो मैं जरूर तुम्हारे लिए कोई ना कोई रास्ता निकालूंगा। लेकिन हम कहते नहीं, हम खुद रास्ते निकालेंगे, तो वो रास्ते यही निकाल लेते हैं। एक दफा मैंने रिश्वत दे दी तो सरकारी अफसर है जो जिम्मेदार आदमी है उसको मैंने छूट दे दी, तो भाई तुम अपनी पोजीशन पर बैठे हो ठीक है, तुम तनख्वाह भी लो और हमसे ये मजीद भी लो, तब हमारे काम होंगे वरना नहीं होंगे। अब सोचिए जब ये जेहन बन जाए तो ऑफिस कैसे चलेंगे, वो इंस्टीट्यूशन कैसे चलेगा? वहां तो फिर ये करप्शन आ गई ना कि मैं तनख्वाह क्या लेता हूं, क्योंकि तनख्वाह कुछ भी नहीं है। आम तो चीज ये पोजीशन है कि लोग यहां आते हैं, फाइलें ले आते हैं, एक साइन करना होता है और उसके लिए हम इतने पैसे अगर ले लें 50,000 1,00,000 2,00,000 4,00,000 हर फाइल पे, तो उसके सामने फिर तनख्वाह क्या चीज है? कुछ भी नहीं है, उसको कोई वैल्यू नहीं देगा। और अपनी पोजीशन को बचाने के लिए उसने ही कुछ करना है कि ऊपर भी वो पैसे दे देगा कि मुझे यहीं रखें, बिल्कुल इधर उधर ना करें, और फिर ये सिलसिले ऊपर तक नीचे तक चले जाते हैं। मसाइल हैं। इसलिए होना ये चाहिए कि हमें रिश्वत से परहेज करनी चाहिए। ना कोई किसी को मशवरा देना चाहिए और ना ही किसी को रिश्वत देनी चाहिए, इसलिए कि ये काम जब हम आगाज करते हैं तो ये काम आगे बढ़ जाता है। यही वजह है कि राइज हो गई है, अब हर कोई कहता है जी रिश्वत के बगैर काम ही नहीं चलता। तो काम जो है उसको भी देख लें, अपना जायजा भी हमें लेना चाहिए कि क्या है, क्या वाकई ये काम अगर ना हो तो उससे मेरा गुजारा नहीं हो सकता। क्यों नहीं मिलता? नहीं मिल जाता, ऐसा कोई मसला नहीं। हमने तो कोई रिश्वत नहीं दी, अल्लाह गवाह है हमने कोई रिश्वत नहीं दी। नहीं मैं वैसे बता रहा हूं, मैं वही बता रहा हूं ना, इदारा हमारी क्या वैल्यू है, यानी ये मस्जिदों और इंस्टीट्यूशन को ये बड़े बड़े महकमे क्या समझते हैं, इनको तो कोई वैल्यू नहीं देते। वो तो कहते हैं इनकी फाइल ही नहीं देखनी, इन्होंने तो कुछ देना ही नहीं हमें, इनको परे करो। इसलिए ऐसा तो कोई मसला नहीं। मुझे तो एक दफा यकीन माने, एक सरकारी अफसर ने, मैं वो बिल्डिंग बनवा रहा था अलुदा की, वो F8 की, एक बंदे ने मुंह पे कह दिया जब तक तुम पैसे नहीं दोगे हम तुम्हारा काम नहीं करेंगे। मैंने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं सीधा उसके बॉस के पास चला गया, मैंने कहा जनाब ये काम है, कोई गलत हो तो मुझे बताइएगा, वरना आपका ये बंदा मुझे मुंह पे कह चुका है कि मुझे पैसे दो वरना मैं नहीं काम करूंगा। उसने उसको बुलाया, उन्होंने कहा ओए दिमाग तुम्हारा सही है? और जिस तरह उनका अंदाज होता है डांटने का, वो डांटा और फिर उसके बाद कहा ये काम अगर इनका है तो कर दो, खबरदार कुछ और नहीं करना। उसने किया और बाद में वो हर एक को कहता देखो जी इन्होंने हमारी बड़ी बेइज्जती कराई है, बड़ी बेइज्जती करवाई। मेरे मकसद कहने का ये है कि थोड़ा सा इंसान देखे ना, मैं मुसीबत तो यही है कि चलता हूं मैं हज करने के लिए जाता हूं या उमरा करने जाता हूं और बीच में सारा भत्ताखोरी हो रही है कि तीसरा उमरे का वो वीजा लग जाए तो ना जाए। आप क्या जरूरत है, आप एक बुनियाद गलत रख के कौन सी नेकी करने जा रहे हैं, ना करें। अगर सीधा वीजा लगता है तो ठीक है, नहीं लगता तो कोई जरूरत नहीं। अल्लाह आपकी नीयत को जानता है, सब आप घर बैठे बैठे दे देगा। जरूरी वहीं पहुंच के आपने अपना नाम लिखवाना है कि अल्लाह मैं इस गलत तरीके से आया हूं तो मुझे माफ कर दे, ये तरीके ठीक नहीं है। बहुत से रास्ते निकल सकते हैं, आदमी सब्र कर जाए, आगे ना बढ़े, कोई और राह निकाल ले, अल्लाह निकाल देता है। आयत ये सामने रखी है, मैं यत्तकिल्लाह यजअल्लहु मखरजा, जो अल्लाह से अल्लाह की नाफरमानी से बच जाए अल्लाह इंशाअल्लाह उसके लिए बहुत से रास्ते खोल देता है और खोल देता है। वरना हम तो शह देते हैं ना, मसला ये ना हमारा अपना काम क्या होता है जी, ठीक है जी बैठा है दो इसको काम निकलवाओ। आप सोचें एक आप मैंने बिस्मिल्लाह कर दी तो बीसियों लोग और भी आएंगे, वो सब मजबूर हो गए। तो एक ने कहा कि ले जी मैं तो काम निकलवाना जानता हूं, अब 19 लोग जो बात के हैं वो अगर ऐसे पैसे नहीं देना चाहते अब तो 19 से भी वो झीपेगा, खेचेगा उनसे पैसे, उनको भी नचोड़ेगा। तो सोचिए किसका नुकसान है, गवर्नमेंट का अलग नुकसान है, उसके खजाने में और कमी हो जा रही है, उसका बंदा जो है ना वो करप्ट हो रहा है, वो इंस्टीट्यूशन खराब हो जाएगा, लोगों के काम नहीं होंगे, लोग परेशान होंगे, और यही हाल है हमारा बन गया है। तो इसलिए बहरहाल ऐसी सूरत में मैं समझता हूं कि जरा थोड़ी सी जुर्रत करनी चाहिए, बंदा थोड़ी सी सब्र कर ले, अल्लाह ताला इंशाअल्लाह कोई ना कोई रास्ता निकाल देता, जल्दबाजी ना करे। फिर इसी तरह सूद और रिश्वत खोरी की सजाएं जो हैं वो भी नबी अलैहिस्सलात व तस्सीम ने ये फरमाई है कि मा मिन कौमिन यज़हरु फीहिम रिबा इल्ला उखिज़ू बिस्सना, वो कौम जिसमें रिबा प्रिवेल कर जाए फैल जाए तो अल्लाह उनको कहत साली में मुब्तला कर देता है, और जिस कौम में रिश्वत आम हो जाए उस पर दुश्मन का रोब तारी हो जाता है। यह हकीकत है, क्योंकि दुश्मन भी कहता है ना ये लो पैसे, तुम्हें अगर गवर्नमेंट इतना देती है तो मैं तुम्हें एक कोठी की चाबी प्लस एक गाड़ी ये देता हूं, लेकिन काम ये करो अंदर के राज की बात हमें बता दो। बस तो राज की बात बता दी دشمن کو ہمارے راز پتہ چل گئے، ہمارے لوگ بکے ہوئے ہو گئے، اور اندر یہ خوف پیدا ہو گیا، گورنمنٹ کے اندر بھی خوف پیدا ہو گیا، پبلک میں بھی خوف پیدا ہو گیا. تو یہ نقصان ہے، بڑی بری، اس کے بہت ہی برے نتائج. ایمان بندے کا ضمیر ہی بک جائے تو سوچیے باقی کیا رہا اس کے پاس. یہی جو ہماری تاریخ میں جو بڑے بڑے لیڈرز بیچارے مارے گئے ہیں، شہید کیے گئے ہیں، وہ اسی وجہ سے دو ہیں کہ ان کے اندر غدار لوگ تھے، انہوں نے بیس راز کی باتیں ان کو بتا دی، اپنوں کو گرفتار کرایا، خود اپنے نام بڑی بڑی جاگیریں کروا لی اور بن کے بیٹھے ہیں. ابھی تک ان کی نسلیں فائدہ اٹھا رہی ہیں، لیکن جو اصل لوگ تھے ان کو شہید بھی کیا گیا، مارا بھی گیا، اور دوسروں کو سبق بھی دیا گیا کہ اگر تم سیدھی راہ پہ چلو گے تو تمہارا انجام بھی یہی ہو سکتا ہے. یہ تو ہو رہا ہے. بڑے افسوس کی بات ہے کہ میں ایڈمبرا، جو اسکاٹ لینڈ کا ایک شہر ہے، ایڈمبرا گیا تو وہاں ایک کو مشہور کو قلعہ ہے، قلعہ وہ شہر کے اندر سے ہی اس کی ایک سڑک ہے جو اوپر یوں چڑھ رہی ہے، اور پھر اوپر پہاڑی پہ اونچائی پہ ایک بہت بڑا قلعہ ہے یا زو ہے. تو خیر مجھے کوئی دوست لے گئے وہاں. جو ہی ہم ذرا چڑھائی چڑھ کے اوپر گئے نا، تو آگے ایک بڑا کھلا میدان ہو جاتا ہے اور پبلک وہاں پھیلتے پھیلتے آگے جاتی ہے. اسی میدان میں بالکل درمیان میں ایک کمرہ بنا ہوا ہے، اور وہ کمرہ ایسا ہے کہ اس کے چاروں طرف نا، ادھر بھی لوہے کی ایک بہت بڑی کھڑکی لگی ہوئی ہے اور اس کے سلاخیں ہیں، ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی. اور جو آنے والا ہے یا جانے والا ہے وہ ضرور اس کو دیکھتا ہے کہ اس کے اندر ہے کیا. اور اس کے اندر کیا تھا؟ ہمارے جو ٹیپو سلطان ہیں ان کو جب شہید کیا گیا تو ان کے جسم کا سارا لباس اور ان کی تلوار وہ سب چیزیں وہاں پڑی ہیں، اور اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ کون سا مارکہ تھا کہ جس میں ہم نے مسلمانوں کے اس لیڈر کو قتل کیا ہے، اور یہ اس کا سامان ہے. آنے جانے والے دیکھ رہے ہیں، یہ تو کہتے ہیں، لیکن یہ کہ اس کو کیسے مارا ہے. جو غدار لوگ تھے، جو بکاؤ مال تھے، جن کو خریدا گیا تھا، جن کے ضمیر کو، ان کا ذکر وہاں نہیں ہے. لوگ ہر کوئی ہی چاہتا ہے کہ ہم کس طرح جیتے ہیں. الحرب خدا، نبی علیہ السلام میں فرماتے ہیں کہ جنگ جو ہے نا ایک دھوکے کا نام ہے، کہ دشمن کو دکھاؤ کچھ اور کرو کچھ، دشمن بھی ایسے کرتا ہے تم بھی ایسے کرو. تو وہ چال جو چلتے ہیں نا، چال انہوں نے چال چلی، وہ کامیاب ہو گئے. لیکن ہمارے اپنے جو حالات ہیں وہ کچھ اس قسم کے ہیں. رشوتوں سے بڑی بڑی لیڈرشپ جو ہے نا وہ مار دی جاتی ہے یا اندر چلی جاتی ہے، اور جو غدار قسم کے لوگ ہیں، مفاد پرست، وہ ہمیشہ فائدے میں رہتے ہیں. لیکن یہ وقتی فائدہ ہے دنیا کا، متاع الدنیا قلیل، دنیا کا فائدہ بڑا تھوڑا ہے، اور آخرت جو ہے وہ باقی رہنے والی چیز ہے، وہاں پھر پتہ چل جائے گا. تو سب نے جانا تو اسی کے پاس ہی ہے نا. جن کے خلاف انہوں نے سوچا وہ تو چلے گئے، مار دیے گئے، لیکن یہ بھی بہرحال زیادہ لمبا عرصہ زندہ نہیں رہے، انہوں نے بھی یہ بھی چلے گئے وہاں. اب اللہ کی عدالت میں ان کا کیس، اور اللہ نمٹے گا ان کو. پھر اسی طرح خوراک ناپاک ہو، رزق حرام ہو، تو دعا بھی اللہ نہیں سنتا، وہ دعا رد کی جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے ہیں، یا سعد اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوہ، سعد اپنے کھانے کو پاکیزہ بنا لو، اور پھر جو دعا بھی کرو گے اللہ قبول کرے گا. کھانا، مطعم، حلال کھانا. آپ فرماتے ہیں، والذی نفس محمد بیدیہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، کہ بندہ جب ایک حرام لقمہ پیٹ میں ڈالتا ہے تو 40 دن تک اللہ اس کا کوئی عمل قبول نہیں کرتا. اور جس آدمی کا گوشت حرام مال سے پلا بڑا ہو، جہنم کی آگ ہی اس کے لیے سب سے زیادہ مناسب ہے. یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں نا ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو اکثر و بیشتر اس پہ ذرا تھوڑا سا غور کرنا چاہیے کہ جو سرمایہ ہے، میری انکم ہے، کہیں خدا نخواستہ اس میں کوئی جھوٹ، ملاوٹ، دھوکہ، زیادتی نہ ہو گئی ہو، جس کی وجہ سے یہ رقم میرے پاس آ گئی ہے. کیونکہ بندہ ریئلائز یہ کرتا ہے یہ تو میری اپنی محنت کی تنخواہ ہے جو آ گئی میرے پاس, محنت ہے وہ آ گئی میرے پاس, لیکن اس میں کچھ ہو سکتا ہے اگر بندہ غور کرے تو, خدا خوفی کا مظاہرہ کرے اور اس طرح اجتناب کرتا جائے تو اللہ تعالیٰ مہربانی کرتا ہے, ورنہ نہیں. پھر اسی طرح ہمارے ہاں یونیورسٹیز میں, کالجز میں امتحانات ہوتے ہیں اور بہت سے اور معاملات بھی ہوتے ہیں, ان میں کیا احتیاط برتنی چاہیے. احتیاط کا بس آپ نے ایک چھوٹا سا اصول بتایا ہے, آپ فرماتے ہیں من غشا یا من غشنا فلیس منا, جو ہمیں دھوکہ دیتا ہے یا جو کسی کو دھوکہ دیتا ہے اس کام سے کوئی تعلق نہیں. تو امتحان میں کوئی نقل مارنا مروانا, اسی طرح جو پیپرز ہیں وہ ایگزامینر کے پاس آئے ہیں, اس نے دیکھا یہ تو نکما لڑکا ہے, یہ تو فیل ہوگا, تو اس کو وہ پاس کر دیتا ہے کچھ لے دے کے, کہ سب کیا ہے, غش ہے, غش, یہ دھوکے کی صورتیں ہیں. آپ فرماتے ہیں کوئی بھی بندہ اگر ایسا کام کرتا ہے تو اس کام سے کوئی تعلق. ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ ایک بڑا عجیب واقعہ ہوا, میں آپ کو سناؤں اور شاید سب کو, شاید کوئی, میں یونیورسٹی میں ہی تھا تو کسی یونیورسٹی میں مجھے بہت سے پیپرز بھیجے, 2-3 بنڈل تھے, اور ساتھ ہی ایک لیٹر بھیج دیا کہ آپ اس کی مارکنگ کر کے ہمیں بھیج دیں. میں نے وہ لے کے اپنے آفس میں رکھوا دیے, وہ بنڈل ابھی میں نے رکھوائے ہیں. تو دوپہر کا وقت تھا, میں گھر آ گیا تو مجھے ایک فون آیا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. کبھی ایسے بندے کا کبھی فون نہیں آیا تھا, تو میں بڑا حیران بھی ہوا. میں نے کہا بھائی اچھا سمجھدار آدمی ہے, دینی شخصیت ہے, کوئی چلیں رکھ رکھاؤ ہونا چاہیے. تو میں نے کہا آپ کب ملنا چاہتے ہیں, کہتے کل صبح میں آپ کو ملنا چاہتا ہوں. میں نے کہا کس وقت, 8:30. میں نے کہا میرے 2 پیریڈ ہیں کنٹینیوسلی, تو میں کم از کم 10:30 فارغ ہوں گا. کہتے ہیں آپ 2 کے درمیان جو 5 منٹ ہوں گے نا, میں بس کھڑے کھڑے آپ سے ملنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. تو خیر وہ آئے, تو وہ آئے تو ان کے ساتھ ماشاءاللہ کوئی 3-4 نوجوان تھے, اے لمبے لمبے. تو میں نے رکھ بٹھا دیا, میں کہا 5 منٹ ہیں تو آفس میں بٹھایا میں نے ان کو. تو تھوڑی دیر کے بعد نا وہ بالکل ایسے نا ذرا تھوڑے سے نا ایسے ڈھیلے ہو گئے, کہنے لگے یہ بچے ہیں آپ کے آئے ہیں. مجھے سمجھ نہ آئی کس لیے آئے ہیں. پھر مجھے کہیں اصل میں یہ بہت ہی سفر کر کے آئے ہیں, ان کو ضرورت ہے. میں نے کبھی کیا ضرورت ہے, پھر جھیپے کوئی بات واضح نہ کریں. تو ہمارے کولیگ بیٹھے تھے, وہ مجھے کہنے لگے اصل بات یہ ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس ان کے پیپر آئے ہیں تو یہ آپ کے پاس ہیں, کوئی مہربانی کریں. میں نے ابھی آدھا دن نہیں ہوا میں نے ان کو ریسیو کیا اور بندے آ گئے. بڑی میری عجیب سی حالت ہوئی. خیر میں چپ رہا, تو چائے وائے پلا کے میں نے جب ان کو رخصت کرنے لگا تو میں نے ان کو بزرگوں کو تو چھوڑ دیا, ان اسٹوڈنٹس کو میں نے ساتھ لیا. میں نے کہا آؤ میرے ساتھ, 3 تھے وہ. تو میں نے انہیں کہا کہاں سے آئے ہو, کہنے جی حاصل پور سے آئے. اچھا اچھا آپ کا شاید سوری جی حاصل پور سے آیا. نہیں میں ایسے بتا رہا ہوں کہ مجھ سے نام ایسے نکل گیا ہے اور آپ کہتے ہیں ہمارے شہر سے. تو میں نے کہا کب چلے تھے, کہنے لگے ہم کل چلے ہیں. بس اتنی بات میں نے لی. میں نے کہا بات سنو, آپ حاصل پور سے چلے ہیں, کل صبح کے آپ چلے ہیں اور رات کے درمیان میں آپ یہاں پہنچے ہیں, بس پہ آئے تھے. میں نے کہا 1-1.5 دن آپ کے آنے کا, 1.5 دن جانے کا, 3 دن لگ گئے نا. میں آپ کو ضمانت دیتا ہوں کہ اگر آپ نے 2 دن بھی محنت کی ہوتی نا, صحیح معنوں میں آپ اس پیپر میں کامیاب ہو سکتے تھے, لیکن آپ نے محنت نہیں کی, 3 دن ضائع کر دیے ہیں اور اس سے پہلے بھی دن آپ نے ضائع کیے ہیں, اور اب آپ کہتے ہیں کہ میں نمبر لگا دوں. ایک بات. دوسرا میں نے کہا مجھے یہ بتائیں کہ اگر اس راستے میں خدا نخواستہ آپ کو موت آ جاتی تو یہ کس راہ میں ہوتی؟ فی سبیل اللہ ہوتی. بالکل ڈر سے گئے لوگ، ڈر سے گئے، چپ. میں نے کہا سیدھی سی بات ہے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا. پھر میں نے کہا دیکھیں ایک عام بندے اگر یہ کام کرے نا تو ہم کہتے ہیں یہ بے دین لوگ ہیں، اور ہم جیسے دیندار اگر یہ کام کرے تو یہ ہمارے لیے کہاں جائز ہو سکتا ہے؟ کہتے ہیں ہاں بالکل ٹھیک ہے. میں نے کہا آپ مہربانی کریں، آپ تشریف لے جائیں، جو کہ آپ کا حق ہوگا وہ میں آپ کو دوں گا. خیر ان کو بھیجا، میری طبیعت ایسی خراب ہوئی، میں نے اسی وقت وہ سارا پیکنگ کرائی، یونیورسٹی کو بھیجا، واپس بھیج دیا. میں نے کھولا ہی نہیں، وہ ساتھ ایک لیٹر لکھا تھا. میں نے کہا میرے پاس ابھی پیپر پہنچے ہیں تو آج ہی ایک بندے آ گئے ہیں، تو اس کا مطلب ہے یہ کوئی سیکرٹ نہیں ہے، تو میں ڈرتا ہوں کہ کہیں اور بھی نہ آ جائیں تو آپ کسی اور کو بھیج دیں. تو مسائل تو یہ ہیں، یعنی اچھے بھلے معاملات کو یعنی چلنے سے بھی ہمارا معاشرہ جو ہے وہ روکنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس میں بھی کہیں نہ کہیں کو غش آ جائے، دھوکہ آ جائے. حقیقت ہے یہ. تو بہرحال ایسی صورت حال سے بچنے کے لیے یہ حدیث انسان کو یاد ہو، من غشنا فلیس منا، جو ہمیں دھوکہ دیتا ہے اس کام سے کوئی تعلق نہیں. بس کچھ بھی چھوٹا چھوٹا معاملہ ہے اس میں بھی ایسی صورت حال پیدا نہ ہو، کوشش انسان ہی کرے. پھر اس کے بعد ہے اصل اہمیت دین اور اخلاق کی ہے، بس خاندان یا مالدار ہونے کی شرط درست نہیں ہے نکاح کے لیے. اصل چیز یہی ہے کہ دین اور اخلاق، صرف دین کو نہیں کہا، دین کے ساتھ اخلاق کو بھی کہا. کیونکہ ہوتا یہی اکثر و بیشتر لوگ رشتے طے کر لیتے ہیں، وہ جی وہ تو پانچ وقت کا نمازی تھا، اب تو ہمیں پتہ چلا ہے کہ وہ اندر سے کوئی شیطان ہے، اس کو بات کرنے کی تمیز ہی نہیں ہے. اکثر و بیشتر یہ شکوے سننے میں آتے ہیں. تو وہ اصل جو چیز ہے وہ یہی ہے کہ صرف دین کو نہ دیکھا جائے، کیا دین کی امپلیمنٹیشن یا اس کے اخلاق جو ہیں اس کی ذات میں موجود ہیں یا نہیں. اگر وہ ہیں تو پھر تو ایسا رشتہ طے کرنا چاہیے، صرف دین کو دیکھ کے بندہ رشتہ طے نہ کرے. یہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ارشاد ہے. آپ فرماتے ہیں اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فانکحوہ، جب تمہارے پاس کوئی رشتہ لے کے آئے، کوئی رشتہ مانگے اور یہ کہے کہ جناب مجھے رشتہ دو، تو آپ اگر اس کے دین اور اخلاق سے مطمئن ہیں اور راضی ہیں تو پھر تم رشتہ طے کر دو. بس یہ اصل چیز ہے. ایک شے کو نہ دیکھیں کہ صرف دین، مسجد میں دیکھا جی پانچ وقت کا نمازی ہے، بڑی اچھی نماز پڑھتا تھا، وہ تو یہ کام کرتا ہے، ہم نے اس کو دیکھا بڑی ایکٹیویٹیز تھی اس کی، لیکن جب ملے ہیں تو وہ تو بندہ ایسا ہی ہے کہ عزت ہی نہیں کرتا کسی، اس کی زبان ہی صاف نہیں ہے، اخلاق ہی اچھے نہیں ہیں. تو وہ چیز پھر بندے کا دین کا قصور نہیں ہے، بندے کا اپنا قصور ہے، اس کا اپنا انتخاب غلط ہے. پھر اسی طرح حدیث میں یہ بھی ہے کہ جہیز کا مطالبہ کرنا یہ شریع غیر شریع ہے، یہ چیز درست نہیں ہے. شادی میں سادگی اور آسانی کو دین نے رکھا ہے، بس شادی میں یا ولیمے میں تکلف کرنا جو ہے نا اس سے پرہیز کرنے کی دین نے دعوت دی ہے، حکم دیا ہے. آپ فرماتے ہیں خیر الصداقی ایسرہ، یہ حدیث ہے ابو داؤد رحم سنن ابی داؤد، کہ بہترین مہر وہ ہے جس میں نرمی ہو اور آسانی ہو. نرمی کا مطلب یہ ہے کہ لڑکے والوں کی طرف سے نرمی ہو یا لڑکی والوں کی طرف سے نرمی ہو. لڑکی والے اتنا مطالبہ نہ کریں کہ جناب لڑکا ہے بے شک کچھ نہیں کماتا، لیکن ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ کم از کم 20 تولے سونا ضرور دے، یا ایک مکان ضرور لکھ کے دے ہماری بیٹی کو. یہ مطالبہ بوجھ ہے، بوجھ، اس سے معاملات نہیں چلیں گے، رشتہ طے نہیں ہوگا. تو اور دوسرے کو مشکل میں ڈالنا بھی ہے. تو ایسی صورت میں آپ نہیں فرماتے ہیں کہ بہترین حق المہر وہ ہے جس میں آسانی بھی ہو اور نرمی ہو، یعنی نرم مطالبہ ہو. ٹھیک ہے. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خود شادیاں کی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں میں ریکارڈ جو ملتا ہے وہ یہی ہے کہ جو اس وقت آپ کے پاس میسر تھا وہ آپ نے دی تھی اپنی بیگم کو، اور جو گھر میں موجود تھا جتنی آپ کر سکتے تھے اتنا آپ نے ولیمہ کر لیا، بس کوئی تکلف نہیں کیا. کہیں یہ ذکر نہیں آتا کہ آپ نے جب فلاں شادی کی تو اس میں اتنے لوگ آئے، فلاں فلاں کو انوائٹ کیا، یہ کھانا بنا، وہ کھانا بنا، کوئی ایسی یہ ڈشز بنی، قطن ایسی کوئی چیز نہیں. یہ سب ناموری کی ایک صورتیں ہوتی ہیں جو انسان اختیار کر لیتا ہے. اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ پیسے کا جو ضیاع ہے اس سے انسان بچے. یہ پیسہ بجائے ضائع کرنے کے وہی پیسہ طرفین جو ہیں، یعنی لڑکی کے والد اور لڑکے کے والد، اسی پیسے کو جمع کر کے انہی بچوں کو دے دیں کہ بیٹا یہ پیسہ ہے، تم اب اپنی لائف شروع کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ تمہاری آگے بھی بہت سی خواہشات ہوتی ہیں انسان کی جو جائز ہیں، کہ اس کے لیے ہم پیسہ دے رہے ہیں، آپ اس کو اپنے اوپر خرچ کریں، کافی ہے، وہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس فضول خرچی کے جس سے دین منع کرتا ہے. اور ہونا اگر ایسا ہو جائے تو شاید یہ زیادہ آسان لائف ہوگی، اور میاں بیوی کا اسٹارٹ ہی بہت اچھا ہو جائے گا، اور ان کی لائف یعنی ماشاءاللہ آسان ہو سکتی ہے. لیکن اگر شروع سے ہی ایسی کنڈیشنز رکھ دی جائیں تو مشکلات سے انسان کی زندگی اچھی نہیں رہتی، میاں بیوی خوش نہیں رہتے، ٹینس ہو جاتی ہے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے آپس میں لڑائی، خاندانوں میں لڑائی، اور معلوم نہیں اس کے نتائج کیا کیا نکلتے ہیں. اس لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کے پاس ایک صاحب آئے، نہیں بلکہ ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک خاتون آپ کے پاس آئیں اور یہ کہنے لگی کہ اللہ کے رسول، وہب تو نفسی الیک، کہ میں نے اپنے آپ کو آپ پر ہبہ کیا. یہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو وہاں دو چار جو صحابہ بیٹھے تھے ان کے سامنے اس خاتون نے کھڑے ہو کے یہ لفظ کہہ دیے کہ میں نے اپنی ذات کو آپ کو ہبہ کر دیا. اب ہبہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ یا تو مجھ سے شادی کر لیں، یا پھر میرے ساتھ جو معاملہ کرنا ہے، کسی کے ساتھ شادی کرنی ہے تو وہ کر لیں، بس آپ میرے ولی بن جائیں. کوئی خاندان کی، کوئی ایسے خاندان کی ہوگی خاتون جس کا کوئی سرپرست نہیں ہوگا، تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اس نے بڑا بنایا اور یہ بات کر دی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہی اس کی یوں بات سنی تو آپ نے اس کو خاتون کو سر سے پاؤں تک دیکھا. تو اتنا آتا ہے کہ جو بات کر رہی ہے تو آپ اس کی سن بھی رہے ہیں اور آپ نے بس یوں دیکھا، اور پھر آپ خاموش رہے. وہ عورت کھڑی ہے، ایک صاحب وہاں بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے اللہ کے رسول اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے تو آپ میری شادی اس سے کر دیجیے. تو آپ نے فرمایا تھوڑے سے ٹھہراؤ کے ساتھ کہ عورت کا کیا رد عمل ہے. تو جب اس نے نہ نہیں کی کہ نہ نہ میں اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی، تو آپ نے فرمایا تم کیا دے سکتے ہو اپنی بیوی کو؟ تو کہنے لگے اللہ کے رسول میرے پاس تو کچھ نہیں، میں تو کچھ نہیں دے سکتا. تو پھر آپ خاموش رہے کہ عورت کیا کہتی ہے. پھر اس کے بعد فرمایا اچھا تم جاؤ اپنے گھر، التمس ولو خاتم من حدید، تمہیں ایک لوہے کی انگوٹھی بھی اگر مل جائے نا اپنے گھر میں، جاؤ اس کو تلاش کر اور لے آؤ، کچھ نہ کچھ دینا تو ہے. وہ اللہ کا بندہ گیا، جب واپس آیا کہنے لگا اللہ کے رسول میرے پاس تو لوہے کی انگوٹھی بھی گھر میں نہیں، اتنی غربت ہے. آپ چپ، بھئی یہ کیسے گزارا ہوگا ان کا. تو پھر کہنے لگا بندہ کہ اللہ کے رسول یہ میرے پاس جو چادر ہے نا، جو اس نے ایک ہی چادر کو نیچے بھی اور اوپر بھی یوں باندھا ہوا تھا، کہنے لگا یہ چادر ہے، اس کی آدھی چادر میں اپنی بیوی کو دے دیتا ہوں حق المہر کے طور پر. تو آپ نے فرمایا نہیں، اگر تم آدھی اس کو دو تو یہ آدھا پہنے گی تو اس سے گزارا اس کا بھی نہیں ہوگا، اور تم بھی آدھا پہنو تمہارا گزارا بھی نہیں ہوگا، یا تو یہ تم پہنو گے یا وہ پہنے گی. اب وہ بالکل خاموش ہے، چپ کر کے بیٹھ گیا کہ شادی نہیں ہو سکتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاموش ہیں، اس عورت کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ چاہتی کیا ہے. جب وہ بالکل ہی خاموش رہی اور کھڑی ہے تو سمجھ گئے کہ بہرحال یہ عورت اپنی عصمت اور عزت کو ہر صورت میں بچانا چاہتی ہے، اور چاہتی ہے کہ میں کسی کے نکاح میں آ جاؤں، چاہے غربت ہو، مفلسی ہو، وہ میں برداشت کر لوں گی مگر اکیلا رہنا میرے لیے ناقابل برداشت ہے. تو اس موقع پہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ کیا تمہیں قرآن مجید کی کوئی صورتیں یاد ہیں؟ کہنے لگے جی ہاں اللہ کے رسول فلاں 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 صورت یاد ہے. تو آپ نے فرمایا اچھا سنو, زوجتک بما معک من القرآن, جو قرآن تمہارے پاس ہے نا جو تم نے یاد کر رکھا ہے, اب میں تمہارا نکاح اس عورت سے اس کے بدلے میں کر دیتا ہوں. مراد یہ کہ تم اس کے نکاح ہو گیا تمہارا, تمہارے پاس جو قرآن مجید یاد ہے یہ اپنی بیوی کو سکھا دینا, یہ اس کا حق المار ہے. آپ نے نکاح کر دیا, لے گیا اپنی بیوی کو. یہ ہے دین کی آسانی, کتنا آسان. کوئی حق المار اگر نہیں بھی ہے تو اس کے لیے آخر میں یہ چھوٹ بھی ہے کہ چلیں کم از کم جو تمہیں یاد ہے وہی اپنی بیوی کو, علم ہے, علم بھی ایک خزانہ ہوتا ہے, وہ علم جو ہے تم اپنی بیوی کو یاد کرا دو تو وہ بھی کیا ہے, وہ بھی ایک قسم کا حق المہر بن سکتا ہے. یہ تو وہ ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے انتہائی آسانی کے ساتھ اس معاملے کو نمٹانے کی ہدایات دی ہیں. ہمارے ہاں کوئی کیا کہتے ہیں جی 30 روپے 32 روپے شریح حق المہر 32 روپے. یہ 32 روپے جب علماء نے رکھا تھا نا, یہ اس دور میں رکھا تھا جب 7.5 تولے سونا 32 روپے کا آ جاتا تھا. آج تو 32 روپے کی چینی نہیں آتی ایک کلو. تو بیوی کو یہ ویلیو نہیں دے سکتے ہم کہ یہ کہتے ہوئے جی شرعی حق المہر جو ہے وہ 32 روپے ہے. نہیں, یہ ٹھیک نہیں ہے. ہونا یہ چاہیے کہ ویسے جیسے خاتون ہے, جس خاندان کی ہے, جس معیار کی ہے, اس کی ریسپیکٹ کے لیے بندہ ابتدا میں ہی کوئی اچھا سا ٹوکن دے دے کہ یہ ابتدا ہے, یہ ایک ٹوکن منی ہے جو میں تمہیں دے رہا ہوں, تو انشاءاللہ اللہ چاہے گا تو آگے بھی میرا دل کھلا ہوگا. اتنی سی بات ہوتی ہے. تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے کوئی فکس بھی نہیں ہے کہ آپ نے کوئی بتایا ہو کہ بس اتنا جو حق المہر میں فکس کر رہا ہوں, بلکہ آپ مختلف مواقع پہ تھوڑا بہت دے دیتے ہیں. آپ یہ دیکھ لیجئے, ایک حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بندے کے پاس کچھ نہیں پاتے اس کے باوجود اس کا نکاح کر دیتے ہیں. آسان کیا اس کو, لیکن اتنا بھی آسان نہیں ہونا چاہیے کہ ساڑھے یہ بت کے عورت کی جو ویلیو ہے وہ یہی ہے کہ اس کو نہ حق المار 32 روپے دے کے انسان کہے بس ٹھیک ہے جی شادی ہو گئی, اور انسان اس میں اتنا بے فکر ہوتا ہے 32 روپے ہی ہے نا, بن گئی تو بن گئی, 32 روپے ہی لے جائے گی نا, کیا ہوگا, یہ ویلیو ہے اس کی. نہیں, کچھ تھوڑا سا انسان اس کو اچھا بھلا دے دے, ابتدا میں عزت کرے گا تو انشاءاللہ یہ عزت رہے گی, اور اگر ابتدا میں ہی بندہ اتنی کنجوسی دکھائے تو بعد میں بہت کچھ سننا بھی پڑتا ہے. الا ماشاء اللہ. طلاق کے مسائل بھی حدیث میں ہیں, اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خود ان کو واضح کیا ہے. آپ کے دور میں بھی انسان جیسے آج ہیں, میاں بیوی کے درمیان کبھی انبن ہو جاتی ہے, تو صحابہ کرام بھی انسان تھے, ان کے درمیان بھی بڑی انبن ہوتی تھی. حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا اپنا ذکر بھی قرآن مجید میں ہے کہ آپ کی بھی انبن ہوئی اپنی بیویوں کے ساتھ, جب انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ اللہ کے رسول جہاد ہوتا ہے, مسلمانوں کے پاس اب بہت سرمایہ آ رہا ہے, مدینہ میں ہلکی پھلکی اب جو وہ اقتصادیات ہیں, ان کی اکانومی ہے وہ ذرا بڑھ رہی ہے, تو اس میں ہم آپ سے اتنا مطالبہ کرتی ہیں کہ آپ کھانے میں ذرا تھوڑا سا اچھا سا اضافہ کر دیں. کھانے سے مراد یہ کہ پہلے ہم دن کو ایک دفعہ کھاتے ہیں تو اب دن کو دو دفعہ کر دیں. اتنی سی بات تھی. اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سخت ناراض ہو گئے. ناراض اس لیے نہیں ہوئے کہ یہ غلط بات ہے, بلکہ ناراض اس لیے ہوئے کہ ادھر امت کا حال یہ ہے, اور میں اللہ کا رسول ہوں, تم ان کی میری بیویاں ہو, اگر میرے گھر سے ہی یہ کچھ قربانی نہیں دی جائے گی تو دوسرے کیا سمجھیں گے کہ اللہ کے رسول ہمیں تو یہ کہتے ہیں مگر آپ کے گھر میں سب کچھ چل رہا ہے. تو بس اس قربانی نہ دینے کی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایلا کر لیا. ایلا کا مطلب ہے کہ آپ نے قسم اٹھا لی کہ میں ایک ماہ تک اپنی بیویوں سے کوئی تعلق نہیں رکھوں گا. انبن ہوتی ہے, تو یہ انبن نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دور میں آپ کی بھی ہوئی, صحابہ کرام کی بھی ہوئی, لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا طلاق کی نوبت آ جاتی تھی, طلاق کے لفظ کہہ دیتے تھے, تو ایسی صورت میں اگر کوئی بیٹھے بیٹھے اپنی بیوی کو یہ کہتا ہے طلاق تمہیں طلاق تمہیں طلاق, اسے یہ تو پتا ہے کہ دین نے یہ کہا کہ تین بار بیوی کو طلاق دینی ہے, لیکن وہ تین بار کیسے دے رہا ہے, وہ بیٹھے بیٹھے کہتا ہے طلاق طلاق طلاق, تو وہ سمجھتا تھا کہ بس میں نے فارغ کر دیا. تو دین یہ سمجھاتا ہے کہ ایک ہی مجلس میں بیٹھ کے اگر تین طلاقیں دی جائیں, ایک ہی مجلس میں بیٹھ کے تین طلاقیں دی جائیں تو وہ تین طلاقیں نہیں ہوتی, اس لیے کہ قرآن مجید یہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ الطلاق مرتان, طلاق دو بار ہے دو بار, اور طلاق دو بار کا مطلب یہ ہے کہ عورت مینسس سے فارغ ہوئی تو میاں اگر چاہتا ہے اس کو اب طلاق دینا تو مینسس سے فارغ ہوتی جو نہائی ہے وہ تو اس کو طلاق دے دے, اور اس دوران اس سے کوئی تعلق نہ رکھے. مینسس سے فارغ ہوئی کوئی تعلق نہیں رکھا طلاق دے دی, تو یہ ایک طلاق ہے, اور یہ طلاق جو ہے پورا مہینہ گزرے گا, عورت کو دوبارہ مینسز آئیں گے, اور پھر اس کے بعد جب پاک ہوگی تو پاک ہونے کے بعد اب ایک طلاق ہو گئی, اس کو کہتے ہیں ایک بار طلاق. پھر دوسری طلاق دینی ہے تو پھر وہ دوسرے مہینے میں جو ہی شروع ہو تو میاں اپنی بیوی کو طلاق دے دے, اور یہ بھی ایک مہینہ چلے گا سلسلہ. پھر وہ مینسس سے پاک ہوتی ہے تو اب میاں کو ایک راستہ اللہ نے بتایا, دو راستوں میں ایک راستہ وہ یہی ہے کہ یا تو اپنی بیوی کو تیسری طلاق دے کے فارغ کر دو یا پھر رجوع کر لو. لیکن جب رجوع کرے گا تو دو طلاقیں دی ہوئی ہیں وہ ویلڈ رہیں گی, وہ زندگی میں چلتی رہیں گی. پھر زندگی میں کبھی ایک دفعہ منہ سے یہ لفظ نکل گیا تمہیں طلاق تو بیوی ہمیشہ کے لیے حرام. یہ مسئلہ ہے جو قرآن مجید نے ہمیں بتایا الطلاق مرتان, طلاق دو بار ہے. تو یہ بار نہیں ہے کہ بیٹھے بیٹھے بندہ کہہ دے طلاق طلاق طلاق, تمہیں تین طلاق ہیں, یہ طلاق نہیں ہے. یہ بالکل ایسے جیسے مثلا میں تسبیح پڑھوں سبحان اللہ کی اور میں کہوں یا اللہ 33 بار سبحان اللہ, تو 33 بار ہو جائے گا؟ نہیں, مراد یہ کہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آپ پڑھیں گے 33 بار تب جا کے وہ کیا ہوگا, وہ 33 بار ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ میں اللہ کو کہوں اللہ 33 بار سبحان اللہ 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر تسبیح پڑھ لی. تو یہاں بھی دین یہی کہتا ہے. اب نبی علیہ السلام کے دور میں ایک دیکھیے کہ کیا واقعہ ہوتا ہے کہ ایک ہی مجلس میں دی گئی تین طلاقیں ایک ہی شمار ہوتی ہیں. صحابہ کہتے ہیں کان الطلاق علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر وسنتین من خلافت عمر رضی اللہ عنہما طلاق الثلاث واحدہ, کہ رسول اللہ کے دور میں جو بھی آپ کا دور رہا ہے اور جو کچھ بھی مسلمانوں کی آپس کی خاندانی چپکلش ہوئی اور میاں بیوی کے درمیان طلاقوں کا جو معاملہ آیا, اور پھر آپ کی وفات کے بعد سیدنا ابو بکر کا 2.5 سالہ دور, اور پھر اس کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا 2 سالہ ابتدائی دور, اس سارے دور میں طلاق جو تھی وہ تین طلاقیں ایک ہی شمار ہوتی تھی, تین طلاقیں ایک ہی شمار ہوتی تھی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب حضرت عمر نے دیکھا کہ لوگ اپنی بیویوں کو کھڑے کھڑے تین طلاقیں دے دیتے ہیں تو انہوں نے غصے میں یہ سم فرمایا کہ ان الناس قد استعجلوا فی امر کانت لہم فیہ اناتن, کہ لوگوں نے اس مسئلہ میں بڑا جلد بازی سے کام لیا ہے. دین کہہ رہا تھا کہ ہر مہینے طلاق دو, اور ان کو سمجھایا ہے اللہ کے رسول کے دور میں بھی ناراضگی کا اظہار کیا گیا, اور آپ نے ناراضگی کا اظہار کرنے کے بعد اس بندے کی تین طلاقوں کو ایک طلاق قرار دے کے فرمایا کہ جاؤ تم رجوع کر لو. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ایک صحابی نے اپنی بیوی کو اسی طرح تین طلاقیں دی تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس وہ آیا, بڑا شرمندہ تھا. آپ نے فرمایا میں تمہارے درمیان ہوں, قرآن اتر رہا ہے, قرآن کو چھوڑ کے میری تعلیم کو چھوڑ کے تم نے یہ طریقے کہاں سے اختیار کر لیے کہ بیوی کو کھڑے کھڑے تین طلاقیں دے دو. ناراضگی کا اظہار فرمایا. تو بہرحال اس نے جو معذرتیں کی آپ نے فرمایا جاؤ اس سے رجوع کر لو، یہ ایک طلاق ہے تمہاری، یہ حدیث کے الفاظ ہیں. تو اب وہی اسی طرف اشارہ ہے اور آپ نے یہ فیصلے کیے. حضرت ابوبکر کے دور میں بھی یہ کچھ تھا، حضرت عمر کے ابتدائی دور میں بھی، مگر حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں نے اس مسئلہ میں بڑی آسانی رکھی تھی، چھوٹ رکھی تھی، مگر لوگوں نے اس مسئلہ میں جلد بازی سے کام لیا ہے، تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم اس کو نافذ ہی کر دیتے ہیں. یہ تین کہتے ہیں نا تو میں تین ہی کہہ دوں. تو حضرت عمر نے اس کو نافذ کر دیا اور کہا تین کی اب تین ہوگی، صرف الرٹ کرنے کے لیے کہ اگر تھی تو یہ بیوی گئی تمہارے ہاتھ سے، بس اتنا کچھ کیا. تو پھر اس کے بعد یہی ہوا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس ایشو کو بعد میں محسوس کیا کہ جتنا میں نے زور لگایا ہے لوگ باز نہیں آئے، کرتے وہی ہیں کہ غصے میں آ کے بیوی کو بیٹھے بیٹھے تین طلاقیں دے دیتے ہیں. تو حضرت عمر کے الفاظ ہیں جو امام القیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھے ہیں، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ مجھے زندگی میں کسی اتنی بات پہ ندامت نہیں ہوئی جتنی ندامت اور شرمندگی اس مسئلے کے بارے میں ہے کہ جو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا تین ایک ہوتی ہے، میں نے تین کو تین کر دیا، یہ ٹھیک نہیں تھا. یہ ان کا ذکر کیا ہے امام القیم رحمۃ اللہ علیہ. تو بہرحال ایک ہی مجلس علماء کا کہنا یہی ہے کہ حدیث کے مطابق تو جو تین طلاقیں ہوتی ہیں وہ ایک ہوتی ہے، جو ایک ہی مجلس میں بیٹھ کے دی جاتی ہے. چلیں بالفرض مان لیتے ہیں تین کی تین بھی ہو گئی، بالفرض مان لیتے ہیں، تو اب تین ہو گئی ہیں تو بس بیوی کو فارغ کر دیجئے، پھر فتویٰ مانگنے کی کیا ضرورت ہے، چھوڑ دیجئے بیوی کو، جائے وہ اپنے گھر. لیکن بندہ کہتا ہے نہیں، بیوی بھی کہتی ہے نہیں ہم دونوں رہنا چاہتے ہیں. ابھی کیسے رہ سکتے ہو، مسئلہ یہی ہے، تمہارا تعلق ہی اب ختم، تم ایک دوسرے کے لیے حرام. وہ اب جائے کہیں اور شادی کرے اور میاں کہیں اور شادی کرے. لیکن یہاں پر ایک اور طریقہ تلاش کیا جاتا ہے کہ کسی طرح یہ بیوی اپنے پہلے خاوند کے پاس آ جائے، اور وہ طریقہ ہم نے اختیار کیا، ہم نے چنا ہے، اس کو پسند کیا ہے اور ہمارے ہاں یہ رائج ہے، اور وہ ہے حلالے کا. جانتے ہیں نا حلالہ، سب جانتے ہیں نا. تو یہ حلالے کا طریقہ ہم نے تلاش کر لیا ہے کہ کس طرح اب اپنی بیوی کو میں حلال کروں. طلاق دینے والا مرد ہے اور ظلم ہو رہا ہے عورت پہ، کیوں اس کا حلالہ کیوں ہو، تمہارا نہ ہو؟ ہاں صحیح بات ہے بھائی، اس کا کیا قصور ہے، طلاق تو تم نے دی، چھوڑو اس کو، فارغ کرنا کر دو. لیکن بیوی کو ظلم کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور اس کو ایک رات کا دو رات کے لیے کسی غیر کا دلہن بنا کے پیش کیا جاتا ہے، اور وہ اس کے ساتھ رات گزارتی ہے بالکل اسی طرح جیسے میاں بیوی گزارتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ صبح اسی عورت کو اس کے پہلے میاں کے سامنے کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ تم اب بتاؤ اپنے اس خاوند کو کہ میں نے رات تمہارے ساتھ کس طرح گزاری ہے. وہ بتاتی ہے، اب بتائے شرم کا جو یعنی شرم و حیا تار تار نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا، کیا عورت کے اندر باقی رہے گی، وہ حیا، وہ عصمت، وہ کیا کہتے ہیں اس کو کہ شرم، وہ تو ختم ہو گئی. اور یہی بیوی جو ہے پھر اس کے بعد وہ میاں کو بتاتی ہے، اور میاں بھی کیا کرتا ہے کہ اس کو جو کرایہ کا سانڈ ہوتا ہے جس کو اللہ کے رسول نے کرایہ کا سانڈ بتایا، اس کرایہ کے سانڈ کو پیسے دیتا ہے، یہ لو پیسے، تمہارا شکریہ کہ تم نے میری بیوی کے لیے یہ کام کیا، کم از کم میری بیوی میرے لیے حلال کر دی. یہ کون سا نکاح ہے، اس کو تو نکاح نہیں کہتے. کوئی نیت کیا نکاح کی یہ ہوتی ہے انسان کی کہ میں کسی کے شادی کروں، ایک رات دو رات گزار کے تیسرے دن اس کو طلاق دے دوں، یا نکاح کی یہ نیت ہوتی ہے؟ نکاح کی نیت تو یہ ہوتی ہے کہ میں نے ایک گھر بنانا ہے، ایک خاندان بننا ہے، گھر کے اندر اللہ تعالیٰ مجھے اولاد دے گا، تو میں اپنے خاندان کو چلانا چاہتا ہوں، بیوی کو میں اس نیت سے نہیں لے رہا کہ اس کو دو تین دن کے بعد اس کو طلاق دے دوں گا. اگر بندہ اس نیت سے شادی کرتا ہے کہ میں نے ایک دو دن کے بعد بیوی کو طلاق دینی ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نزدیک آپ فرماتے ہیں یہ نکاح نہیں ہے، پھر یہ نکاح ہی نہیں ہے، یہ زنا ہے. جو بندہ اس نیت کے ساتھ نکاح کر رہا ہے، اتنے الفاظ ہیں پھر بھی اس کے باوجود ہمارے ہاں اس چیز کو سمجھا نہیں جا رہا. ہماری بیچاری خواتین جو اس طرح ظلم کا شکار ہوتی ہیں ان کو مجبور کیا جاتا ہے کہ تم جاؤ فلاں سے حلالہ کروا لو, اور وہ حلالہ کروا کے آتی ہیں اور پھر بھی اس کے بعد پتہ نہیں میاں کس طرح اپنی بیوی کے ساتھ رہتا ہے اور کیسا سلوک کرتا ہے اس کے ساتھ, کیا اس کا ضمیر ہوتا ہے, کیا اس کا تعلق ہوتا ہے اپنی بیوی سے, کون سی چیز ہے جو اس کو راضی کر لیتی ہے کہ تم اس چیز کو بھی برداشت کر لو. یہ سارے مسائل ہیں ہمارے سوسائٹی میں. اس لیے حلالہ جو ہے یہ غلط ہے, یہ قطعاً شرعی مسئلہ نہیں ہے. اس سے جتنا بھی اوائڈ کر سکتا ہے انسان کر, غیرت آتی ہے انسان کو, حقیقت ہے. ایک صاحب ہے یہاں ایف ایٹ میں, انہوں نے اپنی بیوی کو ایسے طلاق دے دی اور تین طلاقیں بیٹھے بیٹھے دے دی. اب اس کو سمجھائے بیوی کو کہ بھائی خدا کی بندی اس سے میں کہہ دیا, شرعی مسئلہ یہ ہے. کہتی ہے نہیں, میں چونکہ اس مسلک کی ہوں تو لہذا اپنے علماء سے پوچھوں گی تب بتاؤں گی. اس کے والدین نے بھی کہا وہ ٹھیک ہے پوچھو. تو والدین نے کہا ہمارے جو معتقد ہمارے جو بزرگ ہیں وہ ملتان میں رہتے ہیں, تو وہاں جائیں گے ہم ان سے پوچھیں گے. انہوں نے کہا چلے میں بھی چلتا ہوں تاکہ میں بھی کیس پیش کروں. تو وہاں گئے. اب جب واپس آئے تو میں نے پوچھا کیا بنا, شرم سے ان کا سر جھکا ہوا. میں نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہتے جی میں بیٹھا ہوں, میری بیوی بیٹھی ہے پردے والی ہے اور ساتھ ہی والد بزرگ بھی بیٹھے ہیں, تو بات جب چلی ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ اب اس کی طلاق ہو گئی. تو میں نے کہا جی مسئلہ کیا ہے پھر؟ کہتے ہیں اسی لڑکی اور والد کے سامنے مجھے کہتے ہیں کہ اس کو دو دن کے لیے ہمارے پاس چھوڑ دیجیے, پھر آپ نکاح کر لیں. میں اٹھا, میرا دل تو یہ کیا کہ کچھ میرے ہاتھ میں ہو تو میں ذرا سمجھا دوں ان کو کہ اتنی غیرت والی بات تھی جو مجھ سے برداشت نہیں ہو سکی. میں اٹھا, میں باہر نکل آیا. تو تھوڑی دیر کے بعد یہ دونوں بھی باہر آ گئے. میں چپ. بس اسی عالم میں ہم واپس آئے, ہماری کوئی بات نہیں ہوئی. میں نے کہا ٹھیک ہے آپ جو چاہتے ہیں آپ کر لیں, اگر یہ کرنا ہے تو میں رجوع نہیں کروں گا, میں نہیں چاہتا کہ میں ایسے کام کروں, اور اگر چلنا ہے تو اسی مسئلے پہ چلیے جس کا حل شریعت بتاتی ہے. یہ دو راستے ہیں, آپ چاہیں وہ راستہ اختیار کر لیں کوئی بات نہیں, بچے اللہ سنبھال لے گا, مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے پھر میری بیوی کی, اگر اس سے حلالہ کروانا ہے تو, اور اگر واپس کرنا ہے تو میں لینے کو تیار ہوں. یعنی یہ منہ پہ بلنٹلی اب کہا جا رہا ہے کہ ایسے کام ہوگا, تو یہ درست یہ شرعی طریقے نہیں ہے, یہ غلط ہیلے ہیں جو ہم مسلمانوں نے نکال لی ہیں, اور عام پبلک بیچاری جو ہے وہ بڑا ظلم کا شکار ہوتی ہے. یہ نکاح کیسا نکاح ہے کہ جس میں عورت دلہن نہیں بنتی, جس میں عورت کو کوئی مبارکباد نہیں دیتا, جس میں عورت کے والدین کو پتہ نہیں چلتا, نہ بھائیوں کو پتہ چلتا ہے, نہ رشتہ داروں کو پتہ چلتا ہے, یہ خفیہ سا کام ہو جاتا ہے, اس کو کوئی کپڑے نہیں پہنائے جاتے, یہ کیسا نکاح ہے؟ اس کو کون کہتا ہے یہ نکاح ہے؟ یہ تو چھپ چھپا کے سارا کام ہو رہا ہے. اور چھپ چھپا کے کیا کام ہوتے ہیں؟ یہ زنا کا کام یہ چھپ چھپا کے ہی ہوتا ہے, اور کیا ہوتا ہے؟ تو اس سے تو گھن آتی ہے سوال, یعنی بندہ سوچ کے ہی گھن کھاتا ہے. اس سے تو بہتر ہے کہ بیوی پر ظلم کرنے کی بجائے اسے کہے بیوی جاؤ تم کہیں اور شادی کر لو, میں رجوع نہیں کرنا چاہتا, بس کافی ہے, لیکن میں بے غیرت نہیں بننا چاہتا, یا کم از کم تم اب کسی کے ساتھ دو راتیں گزار کے پھر میرے پاس آؤ اور تم میرے لیے پاک صاف ہو جاؤ. ایسا میں نہیں سمجھتا کہ ہمارا دین ایسا کہتا ہو. بہرحال یہ بڑے عجیب سے مسائل ہیں جو ہمارے ہاں سوسائٹی میں بڑے پریویل کر گئے ہیں. لوگوں کی جہالت ہے اور آسان راہیں جو ہے نا بتا دی گئی ہیں, جبکہ یہ بڑا بہت ہی اہم ایشو ہے جس سے اللہ تعالیٰ ہر ایک کو محفوظ رکھے. یہیں تک اتفاق کرتے ہیں, انشاءاللہ باقی باتیں پھر ہوں.